الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. منتظمین نے جو مجھے موضوع دیا ہے انہیں الفاظ کے تحت انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب سید ساجد صاحب اور اسلام الحق انصاری صاحب جنہوں نے مجھ سے آج کی رات کا وقت لیا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے میرے پاس دیر سے پہنچے، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی، اس کی معذرت چاہتا ہوں. جو تاخیر ہوئی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ دیر بھی اتنی کروں گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقضى ربك ألا تعبدوا إلا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے یہ اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، جو کوئی پوجے صرف اور صرف اللہ کو پوجے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی جائے، تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ قرآن کے ان الفاظ میں اگر غور کیا جائے تو اس میں حقوق اللہ کا بھی بیان ہوا ہے، حقوق العباد کا بھی بیان ہوا ہے، بندے پر اللہ کا بھی حق ہے اور بندے پر دوسرے بندوں کا بھی حق ہے۔ اللہ کا حق بھی بیان ہوا اور بندوں کا حق بھی بیان ہوا۔ میں اس بارے میں مختصرا آپ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ آئیے اس آیت کے الفاظ میں غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب کا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے، اے اللہ کیا تو صرف اپنے حبیب کا رب ہے؟ کیا تو ہم سب کا رب نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، خود ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب کے معنی پالنے والا، پروردگار، تو وہ تو عالمین کا رب ہے۔ مگر جہاں وقضا رب کا فرمایا، اے حبیب تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تو اے اللہ تو رب العالمین ہے، مگر تو جہاں فرماتا ہے کہ محبوب تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ محبت والے اس کو سمجھ سکیں گے، یہ محبوب کی نسبت سے اپنا رب ہونا اللہ بیان فرما رہا ہے، تو پتا کیا چلا؟ اللہ عالمین کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، شجر و حجر کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے، مگر اس کو ناز ہے تو اس بات پر کہ وہ اپنے حبیب کا رب ہے۔ یعنی اپنے حبیب کا رب ہونا اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، وہ اس پر ناز کرتا ہے اور اس کا اظہار فرماتا ہے کہ محبوب میں تیرا رب ہوں۔ تو جب اللہ اپنے حبیب کے رب ہونے پر ناز فرما رہا ہے، تو ہمیں پیغام کیا ملا؟ کہ ہم ساری مخلوق کو اگر دیکھیں تو ہمیں ہر ایک میں اللہ کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے قدرت کے جلوے دیکھو، کوئی زمین کو دیکھتا ہے، زمین سے نکلنے والی معدنیات کو دیکھتا ہے، رہ جاتا ہے، ہواؤں اور فضاؤں کو دیکھتا ہے، موسموں کو دیکھتا ہے، درختوں اور پھلوں کو دیکھتا ہے، پھولوں کو دیکھتا ہے اور رب کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنا رب ہونا اپنے حبیب کی نسبت سے بیان کر کے مجھے اور آپ کو سبق دے دیا کہ جان لو میں سب کا رب ہوں، مگر مجھے ناز ہے تو اپنے حبیب کے رب ہونے پر ہے۔ تو تم بھی جب مجھے یاد کرو اور میری ربوبیت کا کوئی مظاہرہ بتانا چاہو کہ دیکھو وہ کیسا رب ہے، وہ کیسا پالنے والا ہے، تو درختوں کی مثال بھی دے سکتے ہو کہ وہ رب جس نے درخت بنائے، وہ رب جس نے پھول بنائے، وہ رب جس نے پہاڑ بنائے، وہ رب جس نے سمندر بنائے، یہ تمام میری مخلوق ہے مگر مجھے ناز ہے تو حبیب کے رب ہونے پر ہے۔ تو تم بھی جب کہنا تو کہنا اس رب کی قسم جس نے مصطفیٰ کو بنایا۔ اللہ ذرا محبت سے جو اس سے کہ میری شان میں نعرے نہیں لگتے، یہ اللہ اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے جب کبھی نعرہ لگانا کا جوش کے ساتھ، ایمانی محبت کے ساتھ.
میرے دوستوں اور بزرگوں پتا کیا چلا، ہم اگر اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کے حبیب کا ذکر کریں.
کیوں؟ آپ کہیں گے دوسرے بھی تو اسی کی مخلوق ہیں، صرف حبیب کا ذکر کیوں کریں؟ تو دیکھیں، ایک درخت ہے، ایک کونپل کی شکل میں زمین سے نکلتا، اب بیج بوتے ہیں، ایک کونپل ہے جو زمین کا سینہ پھاڑ کے نکل آتی ہے. ویسے آپ کو زمین کھودنی پڑے تو مضبوط قسم کی گینتی وغیرہ لینی پڑتی ہے، آپ اس سے چوٹ ماریں تب زمین پھٹتی ہے، لیکن جس کو اللہ طاقت دیتے وہ نرم سی کونپل بھی ہو تو زمین پھاڑ دیتی ہے. دیکھیں اللہ جس کو طاقت دیتے اس میں کتنی طاقت آ جاتی ہے، حالانکہ وہ کونپل آپ ہاتھ میں لے کے مسل سکتے ہیں، اتنی نرم ہوتی ہے، مگر قدرت کی طرف سے اسے طاقت ملی ہے تو وہ زمین کا سینہ پھاڑ دیتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ کونپل نکلی، اس کی پرورش ہوئی، پروان چڑھی، آہستہ آہستہ پروان چڑھتے چڑھتے وہ ایک درخت بن گئی، مضبوط تنا بن گیا، ایک اس کا خاص مقام آ گیا، ایک سائز پر پہنچ کر وہ درخت اب اور بڑھتا نہیں، شاخیں نئی نکلتی ہیں، پتے جھڑتے ہیں، نئے آتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس میں کوئی نیا پن نہیں ملتا. میں قریب نہیں رکھ سکتا اس کو. ہاں مہربانی کریں پہلے لگا لیجیے روشی پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ درخت اب اس کا سائز نہیں پڑ رہا، اگر آپ اس میں غور کریں
تو نئے پتے نکلیں گے، وہ ایک عمر کو پہنچیں گے، جھڑ جائیں گے،
پھر دوبارہ موسم آئے گا، نئے پتے نکل آئیں گے، مگر اس کا ایک سائز ہے، پھر اس کو پرانا ہونا شروع ہو جاتا ہے،
لکڑی کی عمر ختم ہونے لگتی ہے، وہ گلنے لگ جاتی ہے، ایک مقام آتا ہے پھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ اس کی عمر کتنی بتا دیں، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال، اس سے زیادہ آپ بتا سکتے نہیں.
انسان کو دیکھیں، ایک بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، بڑھتے 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 ایک مقام پر آ کر رک جاتا ہے، اب اس کا قد نہیں بڑھے گا، دبلا پتلا ہو جاتا ہے، موٹا بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ اس سے زیادہ بڑھتا نہیں. پھر اس کو زوال آنے لگتا ہے، کالے بال سفید ہونے لگتے ہیں، وہ جلد وہ اسکن جو تازہ ہوتی ہے اس میں جھریاں پڑنے لگتی ہیں، رنکلز آ جاتے ہیں، قوا جو ہے اس کے اعضاء کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر آپ اس جوان کو ضعیف کہنے لگ جاتے ہیں، بوڑھا، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے اعضاء میں طاقت رہتی نہیں.
جس کسی مخلوق کا حال دیکھیں گے اس میں تغیر و تبدل آتا ہے، زوال آ جاتا ہے،
اگر اس میں عروج آیا، طاقت آئی تو زوال بھی آتا ہے، لیکن اس کائنات میں ایک میرے نبی پاک کی ذات ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب، تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا، یعنی سب کو زوال آئے گا، محبوب تجھ کو زوال نہیں آئے گا. ان کی شان میں، ان کے درجے اور مرتبے میں، ان کی قدر و منزلت میں کمی نہیں ہوگی، ان کی شان گھٹے گی نہیں بلکہ ہر لمحے بڑھتی رہے گی.
تو ہم اگر حبیب کے حوالے سے گفتگو کریں تو پتا چلے گا کہ وہ رب تو سب کا ہے مگر حبیب کے رب ہونے پر ناز ہے.
تو دیکھو کیوں؟
اس لیے کہ مخلوق میں کوئی اور مصطفیٰ جیسا نہیں ہے. آپ بھی کہہ دیجئے کوئی اور میرے نبی جیسا نہیں ہے، نہ ہو سکتا.
وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں پیدا کر ڈالے،
انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، کسی پر الزام نہیں لگا رہا، آپ کے پڑوسی ہیں، اچھی طرح آپ ان کو جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، جانتے ہیں نا، بسکر لوٹا پارٹی جو بنی ابھی جنک ہوئی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑوں پیدا کر ڈالے. یہ الفاظ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ایسی بات سے ہم اللہ کی پناہ مانتے. میرے دوستو اور بزرگو، آج کا انسان کہتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا بدل نہیں ہے، بیٹے کے لیے باپ کا بدل نہیں ہوتا، ماں کا بدل نہیں ہوتا، اور یہ تو نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں اللہ چاہے تو پیدا کر ڈالے. اللہ قرآن میں ان کی شان میں فرماتا ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں میں سے آخر ہیں. اگر کروڑوں پیدا ہو جائے تو پھر سرکار آخری نبی کیسے رہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کروڑوں پیدا ہو گئے تو میرے نبی پاک آخری نبی رہیں گے؟ نہیں. اور ان کی شان میں اللہ نے خود فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. ماننا پڑے گا کہ رب جتا جگانا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، مگر جس کو اس نے اپنا حبیب بنایا مخلوق میں کوئی اور اس جیسا بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں جیسے ہیں ویسا کوئی اور نہیں. اللہ نے اپنا حبیب بھی ایک بنایا، اس یک نے اپنے حبیب کو بھی یک بنایا، ایک ہی بنایا، نبی پاک جیسا بھی کوئی اور نہیں. اگر آپ ابھی بھی اس کو نہیں مانتے تو میں کہوں گا کیا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا ترجمہ سنائیں گے اس کا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ذرا اونچی کہیے گا، سب کی آواز آ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا پھر ہیں؟ وہ ایک ہی ہے، یعنی کہ وہ تھے اور اب کوئی اور ہے، وہ ہی ہے. بات تو کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا ہے. اللہ کا نام ختم ہو رہا ہے، اللہ کے نام کی ہے ختم ہوتی ہے، نبی پاک کے نام کی میم شروع ہو جاتی ہے، درمیان میں واؤ بھی نہیں. اگر واؤ لگ جائے تو اردو میں اس کا ترجمہ اور ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں، باؤ آتفا بھی نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جتنا قریب میرا حبیب ہے مجھ سے کوئی اور نہیں. کتنا قریب ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، ہم نے تو معراج کی رات کا تذکرہ سنا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا اور اپنا پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قریب ہوئے، خود اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، بس وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب، اتنا قریب جس طرح دو کمانوں کے گوشے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کو اللہ جانتا ہے، جو قریب ہوا وہ جانتا ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم تو یہ کہتے ہیں نہ وہ خدا ہے نہ خدا سے جدا، نہ وہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. جو جدا کرتے ہیں خود جدا ہو جاتے ہیں، جو جدا کرتے ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں، اور جو ملا ہوا مانگتے ہیں وہ خود مل جاتے ہیں. ہم سرکار کو اللہ سے ملاتے نہیں، برابر نہیں کرتے، مثل نہیں مانتے، شریک نہیں مانتے، مگر اللہ سے جدا بھی نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب
نے جدا مانا وہ خود جدا ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم حضور کو خدا سے ملا دیتے ہو, ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. ارے ہم کون ہوتے ہیں نبی کو خدا سے ملانے والے؟ نبی تو اسی لیے آیا کہ مجھے اور آپ کو خدا سے ملا, وہ تو ہمیں خدا سے ملانے آئے, ہم ان کو خدا سے ملانے والے نہیں. لوگوں نے دراصل نبی کی شان کو سمجھا نہیں, لوگوں نے نبی کی شان کو سمجھا نہیں, اور نہ سمجھنے کی وجہ سے بہک گئے. ان کے بہکنے کی وجہ وہ خود ہیں اور الزام ہم پر دیتے ہیں ہم نبی کو خدا سے ملاتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مناتے ہیں میلاد. کیا مناتے ہیں؟ جو مناتے ہیں وہ آواز لگائے دوسرے نہیں, ذرا دیکھتے رہنا, جو آواز نہیں لگایا پتا چل جائے گا میلاد نہیں مناتا. ہم کیا مناتے ہیں؟ میلاد. میلاد کے معنی کیا ہے؟ پیدائش, جنم, برتھ. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو برتھ سرٹیفکیٹ ملتا تھا, عربی میں اس کو کہتے ہیں شہادہ. میلاد, میلاد کے معنی پیدائش, جنم, برتھ. ہم میلاد منا کر ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں ہم نبی کو خالق نہیں مانتے, مخلوق مانتے ہیں. یہ میلاد منانا شرک نہیں, یہ تو شرک کو ختم کرنا ہے. لیکن ان کی اپنوں میں پڑے ہوئے پتھر
تھوڑے تھوڑے باندھ
کو سمجھ میں آتی نہیں. اب وہ مناتے ہیں سیرت. ان کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ سیرت منانے کی چیز نہیں, سیرت اپنانے کی چیز. سیرت اپنائی جاتی ہے, میلاد منایا جاتا ہے. ہم جو میلاد مناتے ہیں کہ یہ رنگ کرتے ہیں ہم نبی کو خدا نہیں مانتے, خدا کا بندہ مانتے ہیں, مگر اپنے جیسا بندہ نہیں مانتے, بے مثل مانتے ہیں, بے مثال مانتے ہیں, مخلوق میں کوئی اور ان جیسا. آپ بھی کہہ دیجیے کوئی اور ان جیسا. اگر اسی پر گفتگو کرتا رہا تو بہت بات بڑھ جائے گی. صرف بتانا جتا اللہ سب کا رب ہے, مگر اس کو ناز ہے اپنے حبیب کا رب ہونے پر کہ وہ اپنے حبیب کا رب ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی تو میں نے اور آپ نے جان لیا کہ اب ہمیں جب کبھی اللہ کی تعریف کرنی ہے تو ہم تعریف کرتے ہوئے یہی کہیں گے وہ رب جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرماتا رب کا اور محبوب تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے, اللہ تعبد الا ایاہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے, کسی کی پوجا, پرستش, ورشپ نہ کی جائے. توجہ فرمائے, اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا بیان کروں اور پھر آگے بڑھوں. عربی میں عبادت کہتے ہیں, فارسی میں پرستش کہتے ہیں, انگریزی میں ورشپ کہتے ہیں, ہندی والے پوجا کہتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں. یا تو اس علاقے میں لوگوں کو کچھ خوف ہے, اور یا پھر آپ مجھے جواب نہیں دے رہے. جب میں آپ سے جواب مانگوں تقریب میں ہی کروں گا, لیکن جب توجہ چاہوں کیوں اس لفظ کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور نہیں, کیوں کہلوایا؟ اس بات کو تھوڑا سا واضح کرتے ہوئے آگے چلیں. لائق نہیں, یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا عقیدہ. اب ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں تم قبروں کی پوجا کرتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نبی ولی کو ان کی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تم ان کا نام چنتے ہو, ان کی قبروں کا طواف کرتے ہو, تو تم لوگ شرک کرتے ہو, یعنی تم نے نبی ولی کے لیے وہ کام کیا جو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے تھا, لہذا تم مشرک ہو. شرک کرتے ہو, شرک کے معنی برابری, یعنی اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو, تو تمہارا یہ کام جو ہے یہ شرک ہے. اور مشرک مسلمان ہوتا نہیں اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ کیا فرماتا ہے, محبوب تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا ہو سکتی نہیں. جو کوئی پوجے کس کو پوجے, اللہ کو پوجے. میں اس بات کا جواب دے دوں اور اس کو وضاحت کر دوں تاکہ وہ لوگ جو کسی شبہ میں ہو ان کا شبہ دور ہو جائے. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے, عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث کی خبر سے. عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث کی خبر سے. اگر کوئی مفتی, کوئی مجتہد, کوئی علامہ, کوئی فہامہ اسکالر, پروفیسر, کوئی لیڈر, کوئی گورنر, کوئی وزیر اگر کوئی بات کرے اور کہے کہ اس کو مانو, اگر وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوگی ہم اس کو مان سکتے. ذرا کہہ دیجیے. اگر کسی مفتی کا خطرہ قرآن حدیث کے مطابق ہے اس کو مانا جائے گا, اور اگر قرآن حدیث کے مطابق نہیں تو وہ کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو ہم اس کی بات مان سکتے نہیں. کیوں؟ عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث کی خبر سے. قرآن اور حدیث کی خبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کلام ہو, نبی پاک کا ارشاد ہو, کیونکہ نبی جو کچھ فرماتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلاتا, اس کے ہونٹ اسی وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے ہونٹ اسی وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے, تو پتا چلا کہ نبی کے منہ پر خدا بولتا ہے. نبی کے منہ پر کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے. شاید اس کو سمجھاؤں گا تو بات بنے گی, ایسے نہیں بنے گی. سمجھا دیتا ہوں. دو چار آوازیں آئیے, بندے کو میں نظر نہیں آ رہا, دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے اور میرے درمیان پردہ آ جائے تو کیا آپ مجھے دیکھیں گے؟
نہیں.
پتا کیا چلا کہ ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر پردہ آ گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکتے
نہیں.
یہ جہاں اسپیکر رکھا ہوا ہے یہاں کنارے پہ ایک آئینہ رکھ دیں. آئینہ جانتے ہیں؟ شیشہ, گلاس, میرر, عربی میں میراث کہتے ہیں, وہ رکھتے ہیں. بتائیے اس میں میں نظر آؤں گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. آؤں گا. آپ کے میرے درمیان پردہ ہے, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, مگر وہ آئینہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں نظر آؤں گا. وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے, کیا وہ اپنی مرضی سے اپنے ہونٹ ہلا سکتا ہے؟
نہیں.
ہلیں گے ادھر, نظر آئیں گے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ اپنی مرضی سے اپنے ہونٹ ہلا سکتا
نہیں.
ادھر ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے, اگر ادھر نہیں ہلیں گے تو ادھر نظر بھی نہیں آئیں گے.
اب میں اگر آپ سے اور سوال کر لوں تو مشکل ہو جائے گی.
وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ میرا عین ہے یا میرا غیر ہے؟
عین ہے.
وہ میں ہی ہوں یا میرے سوا کوئی اور ہے؟ آپ ہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں ہی ہوں, تو پھر ایسا کریں یہ اور اس کے درمیان بھی پردہ ڈال دیں تو پھر وہ ادھر کوئی رہے گا
نہیں؟
میں کدھر ہوا ہوں؟ سوچیں یہ بڑے مسئلے ہیں. لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں میں اس مسئلے میں ہی حل کر دوں. اگر وہ خود سے مستقل ہے تو میں اگر ہٹ بھی جاؤں تو وہاں نظر آنا چاہیے, مگر میں یہاں سے ہٹ جاؤں تو پھر اس آئینے میں نظر نہیں آؤں گا, تو پھر وہ آئینہ کدھر ہوا؟ اور اگر وہ غیر ہے تو جو جس کا غیر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہوتی ہے. جو جس کا غیر ہو اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت مستقل ہوتی ہے. اگر وہ میرا غیر ہے میں نہ بھی ہوں تو اس کو ہونا چاہیے, پتا چلا نہ وہ عین ہے نہ وہ غیر ہے. اگر اس کی اہلیت کی بات کروں تو وہ مسئلہ اور ہو جائے گا, نہ وہ عین ہے نہ وہ غیر ہے, وہ آئینہ ہے. اپنے اندر یہ کمال رکھتا ہے, اس میں یہ کمال رکھا گیا ہے کہ وہ جس کے سامنے ہو اس کے جلوے اس میں نظر آ جاتے ہیں, اس کے جلوے اس میں نظر آ جاتے ہیں. بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. توجہ سے سنیے گا, مجھے آپ کو پتا کیا چلا ہم نے کیا جانا
سلونی سیٹ ہوگی
کہ وہ جو آئینے والا ہے اپنی مرضی سے اپنے لب ہلا سکتا نہیں.
بڑا لڑا
ہلیں گے ادھر اور نظر آئیں گے ادھر. آپ نے یہ جان لیا, یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات کی. اب سنیں, میں نتیجہ پیش کرتا ہوں. جو نتیجہ نکالنا ہے اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا, میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا, اس کے ہونٹ اس وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے. ہلتے ادھر ہے نظر, سمجھے ہیں بات کو کچھ؟ اب پڑھیے اعلی حضرت کا شعر, اب آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں بپوتا پوتا یہی ہے نہیں اور کوئی مفل مفل. خدا کے معنی خدا کی قسم, اگر کوئی اللہ کا دروازہ ہے تو مصطفیٰ, اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان سے مکر ہے نہ مکر, اگر بھاگو تو بھاگ نہیں سکتے کہیں اور پناہ لے سکتے, نہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہ پناہ لینے کی جگہ. بپوتا پوتا کا یہی ہے تن نہیں اور کوئی مکر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو جہاں نہیں تو وہاں. مثال آپ کو سمجھنے کے لیے دی, میں ووٹ ہلاؤں گا تو آئینے میں نظر آئے گا, اگر ادھر نہیں ہلیں گے تو ادھر نظر بھی نہیں آئیں گے. اور اعلی حضرت نے کیا فرمایا, بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ قرآن کی ترجمانی ہے. اللہ فرماتا ہے جب ہماری وہی ہوتی ہے تبھی اس کے ہونٹ ملتے ہیں, تو ماننا پڑے گا نبی پاک اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ہے. ارے ہلتے ادھر ہیں نظر ادھر آتے ہیں. نبی پاک کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب اللہ کی وہی ہوتی ہے, یعنی ہلتے ادھر ہیں اور نظر ادھر آتے ہیں. تو پتا چلا نبی پاک نے جو فرما دیا
وہ حق ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں.
یہ لوگ جو آج کل نئے نکل رہے ہیں کہتے ہیں نہیں صرف قرآن حدیث کی بات نہ کرو, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں قرآن کہاں سے ملا؟ اسی نبی کی زبان سے جس نبی کی زبان پر تمہیں اعتراض ہے. حدیث بھی اسی زبان سے ملی ہے, قرآن بھی اسی زبان سے ملا ہے. اگر شک کرو تو پھر قرآن کے صحیح ہونے کا کیا ثبوت پیش کرو؟ یہ لوگ آج اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانا چاہتے ہیں اور حدیث کو چھوڑنا چاہتے ہیں. حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر عمل ہو سکتا نہیں. اگر کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے تو میں سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. یا اللہ کس وقت کرے, کس طرح کرے, کھڑے کس طرح ہوں, ہاتھ کہاں باندھے, اس کے بعد کیا کریں, رکوع کرنا ہے, کتنا جھکنا ہے, کیا پڑھنا ہے, رکوع کے بعد سیدھا سجدے میں جانا ہے, واپس کھڑے ہونا ہے, کھڑے ہو کے خاموش رہنا ہے, ہاتھ باندھنے ہیں, ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, کیا کرنا ہے؟ یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی نہیں. اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان فرماتا, مگر اللہ نے یہ ساری تفصیل کھول کر بیان نہیں کی. کیوں؟ اللہ یہی چاہتا تھا جب تک لوگ قرآن کے محتاج رہے میرے نبی کے بھی محتاج رہے.
نعرہ تکبیر
اللہ,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک کو چھوڑ کر ہم قرآن پر عمل کر سکتے نہیں. ابھی تو میں نے صرف ایک جھلک دکھائی. یا اللہ نماز میں کوئی سلام کر لے تو اس کو جواب دے یا نہیں, پیاس لگے تو پانی پی لیں یا نہیں, ادھر ادھر دیکھ لیں یا نہیں, یہ ساری تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے نہیں, حدیث میں ملتی ہے. کیوں؟ کہ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان فرماتا, مگر اللہ نے بیان نہیں فرمائی تاکہ لوگ اس کے حدیث سے بے نیاز اور بے پرواہ نہ ہو جائیں. تو ہمیں پتا چل گیا کہ ہم نبی پاک کے بغیر قرآن پر عمل کر سکتے نہیں. میرا یہ بھی موضوع نہیں, لیکن میں نے جو بات کرنی ہے سمجھانی ہے, توجہ سے سن لیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور قرآن کی قدر, یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. آپ کو شاید یہ ہی نہیں معلوم ہو کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں, وہ بھی بتا دوں. عقیدے کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق دل میں جو نظریہ پک جائے, پکا لیا جائے. دل میں جو نظریہ اسلامی تعلیمات کے مطابق, مثلا اللہ ایک ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, اس کو ہم نے پختہ کر لیا تو اب یہ کیا بن گیا؟ عقیدہ بن گیا. تو عقیدہ قرآن کی خبر سے بنتا ہے, کسی کے قول سے بنتا نہیں.
ہمارے عقائد کی بنیاد قرآن اور حدیث کی خبریں ہیں.
قرآن اور حدیث میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا ذکر نہیں. سن لیجئے, قرآن حدیث میں اللہ کی عبادت کے سوا کسی کا ذکر نہیں.
حقوق اللہ کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ذاتوں سے بات میں, اس کے کاموں میں, اس کے ناموں میں کسی کو شریک نہ کیا جائے,
کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. مشکل ہو گئی ہے میرے لیے, بچے بھی نہیں سمجھے اور آواز بھی نہیں بند ہوئی. اصل میں تھوڑی سی بھی آواز آتی ہے تو بچوں بڑھ جاتی ہیں. منتظمین سے اور بالخصوص خواتین سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو چپ کرا دیں, دروشی پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے ناموں میں, اللہ کے کاموں میں کوئی اس کا شریک کہیے گا؟ ذرا اور اونچی کہیے گا. آئیے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں.
قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ ھو السمیع البصیر,
بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. یہ کس کی شان ہے؟
اللہ تعالیٰ
محبت سے کہیے گا. اب میرا سوال یہ کہ آپ دیکھتے ہیں یا نہیں,
دیکھتے ہیں
صبح ہے آپ کو
دیکھتے ہیں
آپ بھی دیکھتے ہیں یا نہیں
دیکھتے ہیں
سنتے ہیں یا نہیں اور ابھی آپ نے کہا سننا دیکھنا اللہ کی شان اور آپ نے اپنے لیے بھی کہہ دیا ہم بھی دیکھتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں تو کیا برابری ہوگی لفظ تو ایک ہی اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی سن رہا ہے آپ بھی سنتے تو کیا برابری ہو گئی
نہیں کیوں برابری نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا اور سنتا ہے اپنی ذاتی طاقت سے اس کو یہ کمال کسی نے دیا نہیں ہے اور جیسا اللہ دیکھتا اور سنتا ہے کوئی اور دیکھتا سنتا نہیں اللہ کا ہر کمال ذاتی ہے حقیقی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کو کسی نے دیا نہیں مگر بندے دیکھتے اور سنتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے
اب بتائیے ذاتی اور عطائی بندے کا جو کمال ہے اللہ کا عطا کیا ہوا اس کو کہیں گے عطائی اور اللہ کا کمال ہوا ذاتی ذاتی اور عطائی برابر ہوتے ہیں بتائیے گا نہیں جب برابر نہیں ہوتے تو پھر شرک کہاں سے ہوگا
اللہ قرآن میں فرماتا ہے وجعلناه سميعا بصيرا اور ہم نے انسان کو سننے دیکھنے والا بنایا حالانکہ دیکھنا سننا اللہ کی شان ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے بندے کو بھی یہ شان عطا کی
لیکن اللہ کی برابری نہیں ہوگی کیوں کہ بندے کو شان دی ہے اللہ نے
اللہ کو کسی نے دی نہیں اور جس طرح اللہ دیکھتا سنتا ہے کوئی بندہ دیکھتا سنتا
نہیں پھر سوال پیدا ہو گیا لوگ کہیں گے تم یہاں سے پکارتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پکارتے ہو یا علی مدد تم پکارتے ہو یا غوث اعظم دستگیر تو غوث پاک بغداد میں حضرت علی نشو اشرف میں عراق کا شہر ہے وہاں ان کا مزار ہے اور ان کی وفات کو 1300 سال سے زیادہ ہو گئے غوث پاک کی وفات کو 900 سال ہو گئے تم پکار رہے ہو تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتے اور دیکھتے ہیں اور دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے اور تم نے یہ شان بندوں کی مان لی اور کس کو شرک کہتے
فوراً فتوا لگا دیتے آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ فوراً گھبرا جاتے ہیں کہ بات تو صحیح کر رہا ہے دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے بندہ کیسے سنے آئیے میں جواب دیتا ہوں کیا اللہ کسی سے دور ہے ذرا اونچی آپ کو یقین ہے تو کہیے گا ورنہ نہیں بتائیے اللہ کسی سے دور ہے تو پھر دور سے سننا اللہ کی شان کیسے ہو پہلے اس کا دور ہونا تو ثابت کرے وہ کسی سے دور ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں وہ ہم سے دور نہیں وہ خود فرماتا ہے کہ میں ہر جگہ ہوں اور شہر سے زیادہ قریب ہوں تم جہاں پہنچ یا جہاں کہیں ہو میں وہاں تمہارے ساتھ ہوں اللہ تو دور نہیں ہے تو پھر دور سے سننا اللہ کی شان کیسے ہوگی پہلے تمہیں دور ہونا تو ثابت کرو پھر سننے کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا پہلے دور ہونا تو ثابت کریں جو لوگ کہتے ہیں دور سے اللہ سنتا ہے سنیں
ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی ولی خود سنتا ہے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کو سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے
فرق ہو گیا یا نہیں
کافی بات
جب فرق ہو گیا تو شرک ہوا کیونکہ جب فرق آئے گا برابری نہیں ہوئی جب برابری نہیں ہوا وہ لوگ
ہیں ان کو ہے کچھ معلومات
ہو جاتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والوں کو فوجیوں کو پریڈ کراتا ہے جس وقت پی ٹی ماسٹر فزیکل ٹریننگ کا جو ایکسرسائز کرواتا ہے وہ سکھاتا ہے لیفٹ رائٹ پریڈ کرتے ہیں نا وہ چلتے ہیں تو کیا کہتے ہوئے چلتے ہیں لیفٹ رائٹ کرتے ہیں نا انڈیا مدرسے میں سکھاتے ہیں شرک ان کو بھی 2 لفظ یاد ہیں ان کو بھی 2 لفظ یاد ہیں اور ادھر قدم بڑھاؤ تو کہتے ہیں شرک ادھر بڑھاؤ تو بنا تو بندہ جائے کہ کرے انہوں نے عشق کا نام شرک رکھ دیا محبت کا نام انہوں نے بدعت رکھ دیا ان کو شرک اور بدعت کے معنی بھی آتے نہیں
ارے کوئی مسلمان جو دنیا میں مسلمان ہے سچا مسلمان ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتا ہم کسی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتے
جو ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ ظالم ہیں کیونکہ کسی کے بارے میں غلط بات کرنا یہ ظلم ہے ظلم کی تعریف یہ نہیں ہے کسی کو بھوسا مار دینا
ظلم کی تعریف کیا ہے؟ بس اس شیء کی غیر محلی چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھ دینا، یعنی چیز رکھنے کہیں ہو اور رکھ کہیں اور دے، ٹوپی سر میں پہننی چاہیے پاؤں میں رکھ دے، یہ کیا ہوگا؟ ظلم. یہ کیا ہوگا؟ ظلم. کیونکہ اس کا مقام سر ہے اور آپ نے رکھا دیا اس کو پاؤں میں، یہ کیا ہوگا؟ ظلم. قرآن کا ادب کرنا ہے، آپ ادب نہ کریں پاؤں میں رکھ دیں، یہ کیا ہوگا؟ ظلم. تو چیز کو غلط مقام پر رکھنا، چوری کوئی کرے نام کسی کا لے لینا، اس کا نام ظلم ہے. اللہ نبیوں کی شان بیان کرے اور یہ ان کو گھٹائے تو یہ ظلم ہے. ہم شرک نہیں کرتے، یہ ہم پر الزام لگائے تو یہ ظلم ہے. اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا واللہ لا یهدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ان کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں. سنے، جب ہم نے یہ اعلان کر دیا ہم اللہ کے سوا کی حال اور اس کے بعد جس کو آپ مستقبل کہتے ہیں، یعنی زمانہ حال موجود اور جو آنے والا ہے، تو آپ کہتے ہیں کرتے ہیں، تو یہ تو زمانہ حال کا ترجمہ ہو گیا، مستقبل کا کدھر گیا؟ تو ترجمہ کیوں ہونا چاہیے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کریں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں مانگے گے، تب دو زمانے ہوں گے. ہمارے اعلیٰ حضرت نے ایسا لفظ چنا ہے دونوں زمانوں کو شامل ہے، کہ تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں زمانہ کوئی بھی ہو. لفظ میں بھی مسئلہ حل ہوتا ہے. اسی کو تو عالمانہ شان کہتے ہیں، ان کو آج تک ترجمہ نہیں کرنا آیا، تو یہ مفتی کدھر سے بن گئے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں، تو ساتھ ہی کہہ دیتے ہو یا علی مدد یا غوث اعظم المدد. تو پہلے کہا اللہ ہی سے مدد مانگے، کسی اور سے نہ مانگے، اور پھر دوسرے سے بھی مانگ رہے ہیں. وہ کہہ دیں گے شرک، دوسرے سے مدد مانگنا شرک، کیونکہ اس سے کم تو فتوا لگاتے نہیں ہیں، چھوٹا موٹا فتوا نہیں، مشین گن چلائی اور شرک، کیونکہ ان کے پاس اس سے چھوٹا فتوا نہیں. آئیے اس کا جواب دے دوں اور پھر اس موضوع پر جس کے لیے انصاری صاحب نے کہا ہے گفتگو کروں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ کے سوا کسی کو حقیقی مددگار سمجھتے نہیں. آپ سے بھی کہہ پاؤں گا اللہ کے سوا ہم کسی کو حقیقی مددگار سمجھتے نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو یہ عقیدہ بھی نہیں ہے ہمارا. بندے بھی مدد کرتے ہیں، بندے بھی مدد کرتے ہیں. اگر آپ کہیں نہیں، تو آپ کہتے ہیں یا ذرا میری مدد کرنا، یہ پکڑانا مجھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو قرآن میں یہ حکم کیوں دیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماریوں سے پوچھا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ تو اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو نبی نے کیوں کہا، کیوں حکم دیا کونوا انصار اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ انصار کسے کہتے ہیں؟ پوچھو انصاریوں سے، کیوں کہتے ہیں ان کو انصاری؟ مدینہ منورہ میں جو رہنے والے تھے ان کو کہتے تھے انصاری، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو کیا کہتے تھے؟ مہاجرین. جو مکہ سے آئے وہ مہاجرین کہلاتے تھے. اس کے بعد کسی مہاجر نے تو اپنے نام کے ساتھ مہاجر نہیں لکھا، انصاری آج تک انصاری لکھ رہے ہیں. جب پوچھو کیوں انصاری کہلاتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، کیوں ان کو انصار کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی جو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، ساز و سامان چھوڑ کر جو مدینہ آئے، مدینے والوں نے ان کی مدد کی. اللہ نے قرآن میں ان کا نام ہی انصار بیان کیا. انصار کہتے ہی مدد کرنے والے کو ہے، تو انصاری کون ہوئے؟ مدد کرنے والے. اگر اللہ کے سوا کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، تو پھر یہ انصاری کیا چیز ہے؟ سوچنے کی بات ہے. سارے مدینے والے جو اوس اور خزرج ان کے دو قبیلے تھے، وہ سارے انصاری، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو پھر آپ ان کے بینر جب چھپتے ہیں وہ بڑے بڑے کپڑوں کے بینر پوسٹر لگاتے ہیں ہم مدرسہ بنا رہے ہیں دل کھول کر امداد کرو لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے اس وقت آپ جواب دیا کرو اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا مسئلہ ان کی سمجھ میں آ جائے گا بیمار پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں مقدمہ پڑ جائے وکیل سے مدد مانگتے ہیں چور آ جائے تو پولیس سے مدد مانگتے ہیں اور یہ جس سے مرضی مدد مانگ لے ان کی توحید میں فرق نہ آئے ہم یا رسول اللہ مدد کہہ دیں تو ان کو پسو پڑ جاتے ہیں سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے یہ جس سے چاہے مدد لے ہم اللہ کے نبی سے مدد مانگے تو کہتے ہیں شیر اور یہ انگریز سے مانگ لیں تو جائے گا بھی امریکہ اور کویت اور عراق وغیرہ کی جنگ ہوئی تھی ان سب نے مسلمان کہلانے والوں نے جو یا رسول اللہ مدد کو چر کہتے تھے امریکہ سے مدد مانگی یا نہیں مانگی پوچھ رہا ہوں المدد یا بش اس نے پھر ان کو کیا تھا بش سمجھتے ہیں نا وہ سب جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیمار پڑ جائے تو کہاں جاتے ہیں حالانکہ کہاں جانا چاہیے اللہ کے پاس کیونکہ اللہ کے سوا کے چیزیں مدد مانگنا جائز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ارے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے الٹا معاملہ دوسروں کو کہتے ہیں اللہ کے پاس جاؤ اور خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانے سے بچا لے ٹھیک ہے یا نہیں تو ان کا عقیدہ درست ہے یا ان کا عمل درست ہے نہ عقیدہ درست نہ ہی عمل جس کو شرک کہتے ہیں خود کرتے ہیں اگر مدد مانگنا اللہ کے سوا جائز نہیں تو ان سے کہو پر تم ڈاکٹر سے مدد کیوں مانگتے ہو کہتے ہیں جی وہ دوا لکھتا ہے دوا میں شفا اللہ نے رکھی ہم تو صرف اس کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دوا لکھ دے گا دوا میں شفا اللہ ہی دے گا ڈاکٹر شفا نہیں دے گا تو پھر کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دی کہتے ہیں یا نہیں بیمار ہو گیا ٹھیک کر دیجیے تو کہنا چاہیے نا اللہ مجھے ٹھیک کر دے ڈاکٹر کو کیوں کہتے ہیں
ارے ڈاکٹر کا کام ہے نسخہ لکھنا اس نسخے میں جو دوائیاں ہیں دوا میں شفا رکھنے والا اللہ ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے کلام میں شفا رکھنے والا بھی اللہ
اگر دوا میں اللہ نے شفا رکھی تو کلام میں شفا کس نے رکھی اللہ نے اگر وہ شرک نہیں تو یہ بھی شرک نہیں ان کی کھوپڑی میں شرک ہے اصل میں حقیقت میں شرک نہیں اگر ابھی بھی کسی کو شبہ ہے میرا یہ موضوع نہیں اس وقت ورنہ پورے شرک کے موضوع میں تقریر کروں اور آپ کو سمجھاؤں آئیے میں تھوڑا سا اس کو واضح کروں ہمارا عقیدہ یہ ہے حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگو شرک میاں نے بیوی سے کہا ذرا ایک گلاس پانی تو دینا وہ بھی مشرک ہو کیونکہ اس نے کیا مانگی مدد کیا مانگی آپ نے کسی دوست سے کہا بھائی مجھے پانچ روپے دینا تو یہ کیا مانگ رہے ہیں آپ مدد آپ کو مشرک ہو کوئی مسلمان رہے گا اگر ان کا عقیدہ دیکھا جائے یہ تو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو اور کہتے ہیں مردوں سے تو بالکل ہی نہ مانگو کہ مردہ مدد کر سکتا نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں مردہ مدد نہیں کر سکتا ان کے لیے ایک جواب دیتا ہوں اچھی طرح یاد کر لیں آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں جتنی آواز آئی اتنے ہی لوگ پڑھتے ہوتے ہیں اگر سب پڑھتے ہوتے تو بولتے تین چار آوازیں آئی ہیں باقی پڑھتے اگر پڑھتے ہوتے تو کتنی اچھی بات پڑھنی چاہیے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کو
میرے کو
دن میں کتنی پڑھتے ہیں پانچ کتنی فرض کتنی ہوئی تھی فرض کتنی ہوئی تھی معراج کی رات پچاس اور پڑھتے کتنی ہیں باقی پینتالیس پوچھنا چاہ رہا جو لوگ یہ کہتے ہیں مردے مدد نہیں کرتے ذرا جواب سن لیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا پچاس نمازوں کا تحفہ دے جاؤ یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے کوئی بڑا آدمی تحفہ دے اپنا لے تو توہین ہوتی ہے آپ ٹکڑاتے نہیں بڑا آدمی ہے ناراض ہو جائے گا اس کا تحفہ قبول کرنا پڑتا ہے آپ لیتے ہیں بلا تشبیہ ذرا دیکھیے یہ تحفہ کتنے دیا ہے
رب کا دیا ہوا تحفہ اور آپ قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ رب دے رہا اور آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. سوچنے کی غور کریں گے
میرے دوست کو اور بزرگ کو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. نبی پاک واپس آئے چھٹے آسمان پر پہنچے, موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا.
موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئے. کتنا عرصہ؟ اور مجھے بات یاد کروانی ہے اس لیے کہلوا رہا ہوں. کتنا عرصہ؟
2000 سال پہلے
وفات پا چکے. ان کی قبر بیت المقدس کے پاس موجود.
2000 سال پہلے وفات پایا ہوا نبی چھٹے آسمان پر حضور کو روک لیا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں موسیٰ 50 نمازیں فرض کی ہیں. 50؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی, میری امت 2 نہیں پڑھتی تھی.
دن رات کے گھنٹے 24 اور نمازیں 50 بہت زیادہ ہیں,
نہیں پڑھی جائیں گی.
جائیے جا کر کم کروائیے, جائیے اور جا کر کم کروائیے. نبی پاک نے بھی خیال فرمایا, تشریف لے گئے. مسلم شریف میں آئے روایت ہے, بخاری میں موجود, اللہ نے 5 کم کر دی. کتنی رہ گئی؟ 45. حضور آئے, موسیٰ علیہ السلام نے پھر روک لیا. 5 کم ہوئی ہیں, 45 بھی نہیں پڑی جائے گی. پھر جائیں گے, پھر گئے, پھر 5 کم ہوئی, 9 پھیرے لگائے سرکار نے. کتنی کم ہو گئی؟ 45. حضرت موسیٰ نے کہا 5 بھی نہیں پڑی جائے گی, پھر جائیں گے. حضور نے فرمایا موسیٰ آپ مجھے رب سے شرم آتی, جو میرے امتی غلام ہیں وہ پڑھیں گے. آپ تو سوچتے ہوں گے جانا ہو پھیرے لگائے تھے ایک اور لگا لیتے. جب 9 بار چلے گئے تھے تو ایک بار اور چلے جاتے, معاملہ صاف ہو جاتا.
اللہ نے فرمایا ہماری بات بدلے گی نہیں, تمہاری بات بھی رکھی اے حبیب, تمہاری بات بھی نہیں جاتی, بات ہماری بھی نہیں بدلے گی. امت سے کہو پڑھے 5 ثواب 50 کا ہی دیں گے.
اللہ پڑھے 5, جب ہمارے پاس آئے گی اپنی رحمت کا ایک نقطہ لگا دیں گے, ثواب 50 کا ہی دیں گے, کیونکہ ہم نے فرض کی ہے 50 اور ہماری بات بدلتی نہیں. اگر آپ پورے دن کی رکعتیں شمار کریں تو 50 ہو جاتی ہیں, اس طرح 50 ہی ہوں گے. بجائے 50 نمازوں کے 50 رکعتیں ہو گئی, شمار کر کے دیکھ لیں. فجر کی کتنی ہے؟ زہر کی کتنی؟ زہر کی کتنی؟ کتنی؟ دوبارہ کہنے 14 ہوتی
ہے.
کتنی؟ 12 نہیں, 14
ہے.
زہر کی رکعتیں کتنی ہیں یاد کریں؟ 14 ہیں, میں کہہ رہا ہوں. کتنی؟ جمعہ کے دن کتنی ہو جاتی ہے؟ تو باقی دنوں میں وہ نفل ہوتے ہیں, تو آپ شاید پڑھتے ہیں, وہ 2 نفل بن جاتے ہیں. کتنی رکعتیں ہیں زہر کی؟ 14 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 18. عصر کی کتنی ہے؟ 8. 18 اور 8
انگریز آ جا
کتنی ہوگی؟ 26. مغرب کی کتنی؟ 7. 26 اور 7 33. اور عشاء کی کتنی؟ 33 اور 17 50 ہوئی یا نہیں پوری کر دی. اگر آپ 12 کرو گے تو 2 رہ جائیں گے,
بتانا کیا معاملہ سن لیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے, 45 نمازیں معاف ہوئی وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے, وسیلے سے. کس کے وسیلے سے؟ کس کی مدد سے؟ وہ نبی جو وفات پا چکا اور اس کو وفات پائے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو گئے.
وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کوئی مردہ مدد نہیں کر سکتا, ان سے کہو 50 نمازیں پڑھا کرو.
کتنی پڑھا کرو؟ کیونکہ وہ تو مردے کی مدد کو مانتے نہیں, وسیلے کو مانتے نہیں, ان کو کیا چاہیے؟ 50 پڑھے. جب مانتے نہیں تو 45 معاف ہوئی ہے وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے, اس کی مدد سے. جب تم مدد کو نہیں مانتے تو 50 پڑھو, اور میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ضرور 50 پڑھو, تاکہ یہ 50 نمازوں میں سارا دن گزارتے ہیں نا, ان کو وقت ملے نہ ہم پر.
نہیں میں نے منا کیا
لگے رہے
انہوں نے
منصور بھائی کے پاس, اس کو چپ کراؤ, تم بول رہے ہیں
میرے دوستو اور بزرگوں توجہ کیجئے، پتہ چلا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بات پائے ہوئے مدد نہیں کرتے، ان سے پوچھو نمازیں کس کی مدد سے معاف ہوئی،
اس کا جواب لا دیں اور ساری عمر جواب دے سکتے نہیں، مرتے ہوں گے ان کے، ہمارے نبی تو زندہ، ہمارے نبی
نبی کی تو پریشان ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھ لے اللہ فرماتا کالا نو حیاتن طیبہ، جو مومن ہو ہم اسے پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے،
اللہ فرماتا ہم اسے زندہ رکھیں گے، اللہ کہے زندہ رکھتے یہ کہتے مردہ، ان کی مانے یا رب کی مانے، ہم تو قرآن حدیث کی خبر پر عقیدہ رکھیں گے، ہم انکار کر سکتے نہیں،
میرے دوستو اور بزرگو
اب مسئلہ جو ہے نا مدد کا اس کو پورا کر دیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ بھی مدد کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، کس کی طاقت سے؟ ذرا اونچی کہیے گا، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی زندہ یا مردہ مدد کر سکتا نہیں، اگر مردوں کی مدد کا حال پڑھنا ہے میری کتاب پڑھ لیجیے گا مزارات اور تبدو کا، اور آپ کو شاید یاد ہوگا ٹیلی ویژن پہ تھانوی صاحب آئے تھے جب انہوں نے مردوں کی اور مزارات کی اور اولیاء کی شان میں گستاخی کی، تو انہی کی کتابیں لے جا کے میں نے ٹی وی پہ جواب دیا تھا، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے اور کتاب بھی چھپی ہوئی ہے وہ پڑھ لیجئے، خود ان کی کتابوں سے جواب دیا کہ وفات پائے ہوئے لوگ کتنی مدد کرتے ہیں، کیوں کہ جب تک روح جسم کے پنجرے میں قید ہے، جب اس کی اتنی طاقت ہے تو اس پنجرے سے آزاد ہو کر اور طاقت بڑھتی ہے، کم ہوتی نہیں، اور اللہ تعالی وہ ان کے ہوں گے جن کی طاقت ختم ہوگی، اللہ والوں کی طاقت ختم ہوتی نہیں،
اور اللہ طاقت دینے والا ہے، جس کو اللہ طاقت دے ہم مانتے ہیں،
ہم مانتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کوئی بندہ رستہ بھول جائے، جنگل میں کھو جائے، اکیلا ہو، تنہا ہو، اور کوئی مددگار نظر نہ آتا ہو تو پکارے
یا عباد اللہ عینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو نظر نہیں آتے، زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، تم ان کو پکارو وہ تمہاری مدد کریں گے،
عینونی میری مدد کرو، اگر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا تو یہ حدیث میں کیوں آیا ہے کہ ان بندوں سے مدد مانگو، اگر یہ سمجھ کر مدد مانگو گے کہ یہ خود سے مدد کرتے ہیں، اپنی طاقت سے کرتے ہیں، یہ خود کمال رکھتے ہیں، تو شرک ہو جائے گا، اور اگر یہ عقیدہ رکھو گے کہ ان کو طاقت اللہ نے دی ہے، مدد کرنے کی قوت اللہ نے دی ہے، تو یہ ایمان ہوگا، اور ہم کسی نبی ولی کی ذاتی طاقت نہیں مانتے، اللہ کی عطا کی ہی مانتے، تو اب شرک کی کوئی گنجائش نہیں رہی، میں اسی پر اس کو چھوڑتا ہوں، اگر اسی پہ لگا رہا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، آئیے حقوق اللہ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، ہم کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے، اگر قبر کو چوم لیتے ہیں چومنا عبادت نہیں، چومنا عبادت، اونچی کہیے گا اور اونچی، اگر آپ کہیں چومنا عبادت ہے تو پھر کس کس کو چومتے ہیں، کیا سب کی عبادت کرتے ہیں، باپ نے بیٹے کا منہ چوم لیا تو کیا بیٹے کی عبادت کرتا ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کو کسی دوست کی چٹھی آ گئی آپ نے چوم لی تو کیا اس کی عبادت کریں گے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، چومنا عبادت محبت، چومنا کیا ہے محبت ہے، اگر چومنا عبادت ہے سارے حاجی حجر اسود کو چومتے ہیں تو کیا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، پوچھ رہا ہوں کافر کے خلاف کو چومتے ہیں تو کیا اس کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، یہ محبت ہے، تعظیم ہے، تعظیم اور چیز ہے، عبادت اور چیز،
ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی،
سمجھ آئی بات،
تو ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے. اگر قبر کو چومنے کے لیے جھکے ہیں تو یہ جھکنا سجدہ نہیں ہے بلکہ چومنے کے لیے جھکے ہیں, اور فرق کرنے والی چیز نیت ہے. سجدے میں بھی جھکتے ہیں, چومنے کو بھی جھکتے ہیں, دونوں میں فرق کرنے والی چیز نیت. اور میرے نبی نے پہلے فرما دیا انما الاعمال بالنیات, عمل نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جب نیت سجدے کی نہیں ہے تو اس کو سجدہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ورنہ میں پوچھتا ہوں ماں کے قدموں کو چومنا جنت کی چوکھٹ کو چومنا ہے یا نہیں؟ دیکھا ہنسی کی مشہور کتاب ضرب مختار میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ روایتیں موجود ہیں کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا. تو اب بتائیے چھ فٹ کا نوجوان بیٹا ماں کے قدم چومنا چاہے گا تو کیا ماں سے یہ کہے گا ماں ذرا چھ فٹ اپنا قدم تو اوپر اٹھاؤ, میں چوم لوں, اگر میں جھک گیا تو کہیں شرک مرک نہ ہو جائے؟ تو ایسا کہہ سکتا ہے؟ اگر کہے گا تو اتنی گستاخی ہوگی, اور کیا ماں کا قدم چھ فٹ اونچا اٹھے گا؟ نہیں, تو اس کو جھکنا ہوگا. تو وہ کائے کے لیے جھکا ہے؟ چومنے کے لیے. کیا اس کو سجدہ کہو گے؟ نہیں. کیا کہو گے؟ چومنے کے لیے جھکا. تو دونوں میں جھکنا پایا گیا, سجدے میں بھی چومنے میں بھی, مگر دونوں میں فرق کرنے والی چیز نیت ہے. اور ان کو نیت معلوم نہیں ہوتی, جھٹ سے بدوا لگا دیتے ہیں ہم کسی قبر کو سجدہ کرتے نہیں. سجدہ تو بہت دور کی بات ہے جب میت سامنے رکھتی ہو. نماز جنازہ میں سجدہ نہیں کرتے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ میت کے لیے ہے. تو جب میت سامنے رکھتی ہے تب ہم سجدہ نہیں کرتے, تو ہم مرے ہوئے کی قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے, ہم کسی کو سجدہ کرتے نہیں اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے عبادت کی نیت سے تو یہ شرک ہے, تعظیم کی نیت سے کیا جائے تو یہ حرام ہے. اور ہم اللہ کے سوا نہ کسی کو عبادت کا سجدہ کرتے ہیں نہ تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں, ہم ایسا کرتے نہیں. اور مدد کے لیے پکارتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ ان کو اللہ نے سننے اور مدد کرنے کی طاقت دی. اللہ خود فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں, اس کے کان میں بن جاتا ہوں, اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں, تو وہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا بلکہ آنکھ بندے کی ہوتی ہے قوت خدا کی ہوتی ہے, ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں قوت خدا کی ہوتی ہے, پھر اس بندے میں اللہ کی قوت کے جلوے ہوتے ہیں, وہ دونوں قریب سنتا بھی ہے مدد بھی کرتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے جواب دے دیا کہ وہ لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ان کا بھی جواب ہو جائے.
اللہ فرماتا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, اے معبود تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی,
کسی کو اللہ کے سوا پوجو نہیں, عبادت نہ کرو.
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا,
اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, اچھا سلوک کرنا, یہ مسئلہ آ گیا حقوق العباد کا. کس کا مسئلہ ہے یہ؟ ذرا مجھے کہیے گا. حقوق جمع ہے حق کی, حق کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی میرا حق ہے فلا چیز پہ, میرا حق ہے فلا چیز پہ, میرا حق ہے. آئیے آپ کو حق کے معنی بتا دوں, اور اس کے بعد دو تین باتیں ضروری جو مجھے بیان کرنے کو کہی گئی ہیں وہ سمجھا دوں. انسان اللہ کی مخلوق ہے, اور یہ ساری کائنات بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, کسی اور کی نہیں.
اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں
ان میں فائدے اور نقصان ہیں, ان میں فائدے اور نقصان کہیے گا. صحیح استعمال کریں تو فائدہ ہے, غلط استعمال کریں تو نقصان. اس کی کہہ رہا ہوں اس میں فائدے اور نقصان ہیں.
یہ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں, جن چیزوں سے نفع کا تعلق ہے کہ نفع ہوگا,
آپ کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے, پتا چل جائے پرانی چیز میں فائدہ ہے, اس سے آپ کو ایک تعلق ہوگا, لگاؤ ہوگا. کہ اللہ تعالی نے اس چیز کو بنایا ہے تو میں اس سے نفع اٹھاؤں,
فائدہ حاصل کروں، جو فائدہ اس میں قدرت نے رکھا ہے وہ مجھے مل جائے. مثلا ایک چیز ہے جس کو آپ گندم کہتے ہیں، جس سے روٹی بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے روٹی سے طاقت آتی ہے، آتی ہے یا نہیں آتی؟ روٹی سے طاقت آتی ہے. تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں روٹی کھاؤں تاکہ طاقت آئے. اگر گندم سڑ گئی، فصل تباہ ہو گئی، تو بتائیے کیا آپ کو روٹی ملے گی؟ نہیں.
تو وہ جو چیز ہے جس میں اللہ نے نفع رکھا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے اس سے نفع اٹھائیں،
تو اب اس چیز کی ترقی اور حفاظت کی کوشش کرنا
تاکہ اس چیز سے آپ کو نفع مل جائے اور اس موقع پر استعمال کر سکے جس موقع پر اس کو استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو نقصان سے بچانا. تو یہ جو ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت ہو، اس کا صحیح استعمال ہو، نقصان سے اس کو بچانا، اس ذمہ داری کا نام حق ہے. بات سمجھے؟ کون سی ذمہ داری؟ کہ نفع بخش چیز کی حفاظت کرنا، صحیح استعمال کرنا اور نقصان سے بچانا، اس ذمہ داری کا نام کیا ہے؟ اب چنانچہ قرآن کی آیت سنیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم.
حق کا لفظ آ گیا اس آیت میں، اور ان کے مالوں میں سائل کا، مانگنے والے کا، اور اس کا حق ہے جس پر مالی افتاد یعنی مصیبت آ پڑی ہے. اس آیت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حق کے معنی کیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے ایک شخص کو دولت دی،
اس نے کاروبار کے ذریعے، کھیتی باڑی کے ذریعے، محنت کے ذریعے دولت حاصل کی.
اب وہ دولت اس کے پاس جو آ گئی ہے، تو وہ ساری کی ساری دولت اس کی نہیں ہے. اس پر کس کا حق ہے؟ جس نے اس کے ساتھ محنت کی ہے، کھیتی باڑی کی ہے، مزدوری کی ہے. اور وہ شخص جس کے پاس دولت نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی اس کا حق رکھ دیا کہ تم نے اس میں سے زکات دینی ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات. تو یہ جو خیرات دینے کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا حق ہے. بات سمجھ میں آئی؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا.
اور پیداوار کا حق اس کے کاٹنے کے دن ادا کرو. جو کاٹنے کا دن ہے، آپ نے فصل لگائی ہے، تو کاٹنے کے دن پیداوار کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو. کیا مطلب؟ کہ جب تم نے کھیتی باڑی کی، فصل لگ گئی یا فصل تمہیں مل گئی، تم نے اس کو کاٹ لیا، اب اس کا حق ادا کرو. جس جس کا حق ہے اس کو پہنچاؤ.
اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتا ہے وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین. اور قرابت والے کو، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو.
پتا چلا حق کیا ہے؟ کہ ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کو ادا کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ ہم. اب اس کے تحت اللہ کا حق ہے، بندے کا حق ہے. اللہ کا پہلا حق کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کا کہنا مانا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. بندے کا حق کیا ہے؟ آپ خود ہیں، آپ کے والدین ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، اولاد ہوگی، پڑوسی ہوں گے، پڑوسیوں کے پڑوسی ہوں گے، شہر والے ہوں گے، ملک والے ہوں گے، آپ کے ایمانی برادری ہوگی، ان سب سے آپ کا تعلق. اور ہر کسی کی حالت ایک جیسی نہیں ہوگی، کوئی تندرست ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی طاقتور ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، کوئی ظالم ہوگا، کوئی مظلوم ہوگا. آپ نے ہر ایک کا حق ادا کرنا. اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا تو یہ آپ کے ذمے رہے گا. اور بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے نہیں، اپنا حق سارے مانگتے ہیں.
آجر اور عجیر کے نعرے آپ بہت لگاتے ہیں، مالک اور مزدور.
جی میں نے محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، فوراً حدیث
پڑھتے ہیں.
حضور نے فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. ہر مزدور نے یہ حدیث یاد کی ہے
کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. وہ مالک کہتا ہے اس کو پسینہ تو آئے, جب پسینہ ہی نہیں آیا تو مزدوری کہاں سے دوں. وہ بھی آگے تو اس کا بھی جواب یاد کر رکھا تھا. آپ نے اپنے مطلب کی اپنے حق کی باتیں تو یاد کی ہوئی. ماں باپ اولاد سے کہتے ہیں بیٹا ہمارا ادب کرو, ہماری عزت کرو, یہ ہمارا حق ہے. آپ اپنا حق تو مانگتے ہیں, کیا آپ نے اپنے والدین کو عزت دی؟ جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے آپ کی اولاد آپ کی کیوں کرے گی؟ تو حق مانگنے سے پہلے ہم یاد رکھیں کہ ہم پر بھی حق ہے اور ہمارا بھی دوسروں پر حق ہے.
اگر میرا حق ہے کسی پر
تو اس کا حق بھی مجھ پر ہے.
والدین پر اولاد کے حقوق ہیں, اولاد پر والدین کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق, میاں بیوی کے حقوق.
آج کل عورتیں اپنی آزادی کی بڑی بات کرتی ہیں. آزادی ہے نسما,
آزاد ہونا چاہتی ہیں, ہم قید نہیں رہنا چاہتی.
تمہیں کس نے قید کیا ہوا؟ تم نے تو ہم کو قید کیا ہوا. تمہارے لیے نگرانی کرتے ہیں, مستقل ڈیوٹی دیتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک خون پسینہ ایک کرتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, کہیں تمہیں اکیلا جانے نہیں دیتے, تمہاری حفاظت کرتے ہیں. فل ٹائم جاب ہے, مستقل ڈیوٹی. اس کے بعد بھی آزادی مانگتی ہے تو جان چھوڑو جاؤ, جا جانا ہے. پتا نہیں ہے عورتوں کو. یہاں والی عورتوں کی بات نہیں کرنا, یہ تو ماشاء اللہ تقریر سننے آئی نہیں کہ میں وہ دوسری عورتوں کی بات کروں. آپ جانتے ہی ہیں ان کو جیسی ہیں, اتنے اتنے ناخن بڑھائے ہوتے ہیں. دیکھیے ہوں گے آپ, ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے تھے چڑیلوں کے ناخن ہوتے ہیں بڑے بڑے. اب ہماری اپنی مائیں بہنیں ویسی ہوئی, اور مشہور تھا کہ جس کا میاں مر جاتا ہے اس کا سر ننگا ہو جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کسی کا بھی میاں زندہ نہیں, ساری ننگے سر, کسی کا بھی مرد سائیں زندہ نہیں لگتا, ساری ننگے سر. عورت اپنا حق مانگتی ہے, اس کے بھی حقوق ہیں, شوہر کے بھی حقوق ہیں. ایک دوسرے کے حق کو پہچاننا چاہیے. جب آپ سیکھیں گے نہیں تو ادا کیا کریں گے؟ تاجر کے حقوق, گاہک کے حقوق, ہمسائے کے حقوق.
ارے اسلام تو وہ دین ہے جس نے ہمیں جانوروں کے حقوق سکھائے ہیں.
لیکن افسوس ہم نے اپنے دین کو سمجھنا سننا جاننا پسند نہیں کیا. اور اب ہم غیروں کی بات کرتے ہیں. جاؤ امریکہ دیکھو, برطانیہ دیکھو, سوئٹزرلینڈ دیکھو, وہاں پر انسانی آزادی دیکھو, ہیومن رائٹس دیکھو, انسانی حقوق دیکھو.
ارے جب تم خود اپنے دین پر عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہارا قصور ہے, دوسروں کا کوئی قصور نہیں ہے.
اسلام نے کتنا حق دیا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے, مال غنیمت تقسیم کیا, چادریں تقسیم کی, سب کو ایک ایک چادر ملی. حضرت امیر المومنین خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو ان کے جسم پر دو چادریں تھی, ایک عورت کھڑی ہو گئی, کہنے لگی امیر المومنین سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی, آپ کے حصے میں دو چادریں کہاں سے آ گئی؟ آپ کے جسم میں دو چادریں ہیں, جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ دوسری چادر کہاں سے لی ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. یہ اسلام. ایک عورت کھڑی ہو کے پوچھ سکتی ہے, امیر المومنین کے بیٹے موجود تھے عبداللہ بن عمر, فرما بیٹا تم اس عورت کو جواب دو. بیٹے نے کھڑے ہو کر کہا جو میرے حصے میں چادر آئی تھی میں نے اپنے ابا جان کو دے دی. اس عورت نے کہا اب تم تقریر کرو اور تمہاری بات سنیں گے. آج کیا آپ کہہ سکتے ہو وزیر اعظم کو بیٹی یہ نئی بات کٹے رہو کہاں سے آتی ہے, یہ شیروانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ پوچھ سکتے ہیں آپ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود عمل کرتے نہیں. ہمیں ایک دوسرے کے حق کو پہچاننا, ہم پر کس کس کا حق ہے. آئیے آپ کو حدیث سناؤں. بخاری میں حدیث ہے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. اے بندے تیری بیوی کا تجھ پر, آپ ڈر کر میں صرف عورتوں کی بات نہیں کروں گا, مردوں کی بھی کرتا ہوں. آپ گھبرا کیوں گئے؟ کیا کہا نبی پاک نے؟ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے.
ولی زور کا نہیں کہا,
اور جو تمہاری زیارت ملاقات کو آئے اس کا بھی تم پر حق ہے.
بولے اہل کا علیہ کا حق ان اور تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے. فإن لنفس کا علیہ کا حق ان اور بے شک تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے.
پتا چل گیا گھر والوں کا بھی حق ہے, ملاقاتیوں کا بھی حق ہے, بیوی بچوں کا بھی حق ہے اور خود اپنی جان کا بھی حق ہے. نہیں نہیں
وَإِنَّ لِجَسَدِكَ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے. آنکھ کا حق کیا ہے, بدن کا حق کیا ہے, جان کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, ملاقاتی کا حق کیا ہے, کوئی بتائے. جب پتہ چل گیا ان سب کا حق ہے تو جب جانتے ہیں حق کیسے ادا کریں گے.
اپنے حق مانگنے والوں دوسروں کے حقوق بیسی کو اور تفصیل سمجھو کہ ہم پر کس کس کا کیا کیا حق ہے.
اب ایک تقریب میں ایک ہی کا حق بیان ہو سکتا ہے, والدین کا کروں, اولاد کا کروں, پڑوسی کا کروں, بدن کا کروں, جان کا کروں, آنکھ کا کروں, ہاتھ کا کروں, بالوں کا کروں. ماشاءاللہ ہمارے نوجوان اتنے بڑے بڑے بال لگ رہے ہیں, دور سے آ رہے ہو نہیں پتا چلتا آ رہی ہے یہاں لگا. پہلے ہم اسے کہتے تھے بڑے بال, مطلب کہتے تھے کالر میلے ہوتے ہیں, اب سب کچھ میلا ہو رہا ہے, پرواہ نہیں. بالوں کا حق کیا ہے, اگر بال رکھے سنت سمجھ کے بڑے رکھو, میں منع نہیں کروں. ہمارے نبی پاک کے بال شانوں تک بھی آ جاتے, آدھے کان تک رکھتے تھے, کان کی لو تک رکھتے تھے, جب بڑھ جاتے تھے شانوں تک آ جاتے تھے, سنت سمجھ کے رکھو. درمیان میں سے مانگ نکالتے تھے, آپ کی طرح ٹیڑھی مانگ نہیں نکالتے تھے, آپ نے مانگ ٹیڑھی نکالی, دل بھی ٹیڑھے ہو گئے. سنت سمجھ کے بال رکھو. نبی پاک تیل لگاتے تھے, اتنا تیل لگا لیتے تھے ٹوپی بھیگ جاتی, کیونکہ بال آپ کا خون چوستے ہیں اور آپ رکھتے ہیں ننگا. حالانکہ ڈاکٹروں سے پوچھو تو یہ ناک سے لے کر یہ جو اوپر تک کی آپ کی جلد ہے جسم میں سب سے زیادہ نازک, سب سے موٹی جلد آپ کے جسم میں پاؤں کی ہوتی ہے, پاؤں کا تلا جس کو کہتے ہیں سول, تلوے کی سب سے موٹی جلد ہے اور سب سے باریک اور نازک جلد آپ کے ناک سے لے کر یہ حصے کی ہے. تو جو سب سے موٹی ہے اس کو تو آپ باندھ کے رکھتے ہیں, موزے چڑھائیں گے موزے کے اوپر, جوتے چڑھائیں گے, حالانکہ وہ سب سے موٹی جلد ہے اور یہ سب سے نازک ہے اور یہ دماغ پورا اس میں کھلا چھوڑ رکھتا ہے. اور آپ کا یہ جتنا دھواں اٹھتا ہے گھر گندی ساری بالوں میں جاتی ہے, آپ صاف نہیں کرتے تو آپ بالوں کا حق ادا کر رہے ہیں نہیں. یہ ایک ایک بال جو ہے آپ کا وہ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا, آپ تو موج کر رہے ہیں. کہتے ہیں مولویوں کا کام ہی ڈرانا ہوتا ہے, ڈرانا ہم نے کیا ڈرانا ہے, دوسرے والے آئے ہوئے جن کو بتا دیتے ہیں ہم نے کیا ڈرانا, ہم نہیں ڈراتے, ہم ڈرائیں گے تو اللہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن مرنا, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, مرنا ضرور ہے. یاد کرو ایک ایک بال کا حق, آنکھوں کا حق ہے, ان آنکھوں کا کیا استعمال کرنا چاہیے, خام خواہ کسی کو گھورو نہیں, ناجائز چیزوں کو دیکھو نہیں, جن کو دیکھنا ہے جس طرح دیکھنا ہے اس طرح دیکھیں, ماں باپ کو کس طرح دیکھنا ہے محبت سے اور آپ ان کو گھور کے دیکھیں. تو یہ آپ کا حق ادا کیا آپ نے نہیں.
زبان کا حق کیا ہے, اس سے ناجائز کلمہ نہ نکلے
اور آپ صبح شام ماشاءاللہ چھ گالیاں نہ نکالیں, جملہ پورا نہیں ہوتا. کیسی کیسی خوبصورت گالیاں نکالتے ہیں وہ آپ ہی کو اندازہ ہوگا. اللہ کا شکر ہے مجھے توفیق نہیں ہے, اللہ نہ ہی دے. اس لیے ہم سخت لفظ کہتے ہیں, کس کس کو کیا کہتے ہیں, اس زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ آفتیں ہم پر آتی ہیں. کیا ہم زبان کا حق ادا کر رہے ہیں؟
کیا مطلب حق کا کہ اس زبان کو اللہ نے پیدا کیا اس سے ہمیں نفع حاصل ہوگا, کس طرح جس طرح اللہ نے اس کا استعمال بتایا ہے, اگر اس طرح کریں گے نفع ہوگا, اللہ نے منع کیا جس طرح, اگر اس طرح کریں گے تو نقصان ہوگا.
اسی زبان سے اچھا جملہ کہیں گے ثواب ہوگا, برا جملہ کہیں گے گناہ کمائیں گے. تو ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر رہے. کانوں کا حق کیا ہے؟ اچھا کلام سنیں. اور ہم صبح شام کیا سنتے ہیں؟ صبح 6 ستمبر ہے, ساری قوم گا رہی ہوگی نغمے, میرے نغمے تمہارے لیے. کبھی آپ کو ناچ شریف پڑھنے کا شوق ہوا, قرآن کی تلاوت کا شوق ہوا؟ نہیں. سنا آپ نے بجنا ہوتا ہے ٹیلی ویژن میں, ریڈیو میں تلاوت آ رہی ہو, فوراً بدلتے کہیں اور لگایا.
یہ تو ہاتھ ہے، پھر کیا کانوں کا حق ادا کیا ہم نے؟ ہاتھ کا کیا حق ہے؟ اس ہاتھ سے مزدوری کرے، تجارت کرے، اچھا کام کرے، دوسرے کی مدد کرے، اور اسی سے لوگوں کو مارنے لگ جائے نا. اگر ہاتھ میں قلم ہے تو اچھی بات لکھے، اسی سے آپ بری بات لکھنے لگ گئے تو کیا آپ نے ہاتھ کا حق ادا کیا؟ نہیں. یہی چیزیں ہم بھولے ہوئے، پیسوں کو حق سمجھتے ہیں. جی اس نے میرا حق مارا ہوا ہے، چار پیسے کوئی روک لے تو اس حق کے لیے لڑنے مرنے کو تیار، اور ہمارے بدن کا ہم پر کیا حق ہے ہم بھولے ہوئے، بندوں کا کیا حق ہے ہم بھولے ہوئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان تو بڑی چیز ہے، راستے میں جھاڑیاں لگی ہوئی، درخت لگے ہوئے، ان کا بھی حق ہے. بلا وجہ آپ کسی درخت کو کاٹے، جس درخت پر پرندے گھونسلہ بناتے ہو، جس سے ان کو پھل پھول ملتے ہو، یا وہ درخت جو سایہ دیتا، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو کاٹ دینے سے تو گناہ ملتا ہے، اس کا بھی ہم پر حق ہے. راستے کا حق ہے، دیوار کا حق ہے. نہیں نہیں، جن لوگوں نے عمل کر کے دکھایا ان کا حال سنیں تو پتہ چلے. جو کچھ اللہ نے بنایا ہمارے لیے بنایا، ہم کسی چیز کو بیکار کہہ سکتے نہیں. آپ جانتے نہیں، آپ کو پیاس لگی ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ بخاری شریف پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں. ایک عورت تھی بڑی بدکار، گناہگار عورت تھی. آج کی زبان میں اس کو طوائف کہتے، اللہ معاف کرے. یعنی برے نیت سے، برے ارادے سے، بدکاری کے ارادے سے جانا. سفر اس زمانے میں یہ سڑکیں نہیں تھیں، موٹریں نہیں تھیں، سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. پیاس لگی اس کو، کنواں آیا تو دیکھا کنویں میں پانی نکالنے والا کوئی برتن نہیں تھا، انسان تھا. اس نے کیا کیا، جو دوپٹہ وغیرہ جو چادر تھی اس کے پاس، اس نے اس کے ٹکڑے کیے، رسی بنائی، اپنے جوتے کے ساتھ باندھ کے اس کو لٹکایا، پانی نکال کے پی لیا، کیونکہ پیاس سے برا حال تھا اس وقت، اس نے پی لیا. جب وہ پانی پی چکی تو دیکھا کہ کنویں کے کنارے کتا آیا، اس کی زبان بھی پیاس سے باہر نکلی ہوئی، بھڑک رہا تھا پیاس سے. عورت تو بدکار تھی، عمل کے لحاظ سے بری تھی. اس نے یہ خیال کیا کہ میں نے تو اس طرح جوتا اتار کے پانی نکال لیا، یہ کس طرح پانی نکالا، اس کے اندر تو یہ طاقت نہیں، میں انسان تھی، میں نے اپنا کام چلا لیا، یہ کیا کرے گا. اس نے اسی طرح دوبارہ اس کو اتارا اور اس کو جانور کو پانی پلا دیا. اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آ گئی، فرشتوں کو کہا یہ برائی کرنے جا رہی ہے، مگر اس نے جو نیکی کی ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو بخش دیا، اس کی روح قبض کر لو. وہ بخشی گئی، وہ بخشی گئی. اور دوسری طرف دیکھیں، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک عورت کی بڑی عبادت گزار، ساری رات نفل پڑتی رہتی تھی، ایک بلی تنگ کر رہی تھی، اس نے بلی کو بند کر دیا، بھوکا پیاسا بلی اندر مر گئی، اللہ نے اسی وجہ سے اس عورت کو جہنمی بنا دیا. حالانکہ ساری عمر عبادت کر رہی تھی، ایک جانور کو مار دیا اس نے بلا وجہ، کوئی اس کو بگا دیتی، بند کر دیا، بھوکا پیاسا وہ مر گئی، اسی وجہ سے وہ عورت جہنمی بن گئی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اسلام میں حقوق کی کتنی اہمیت ہے. نہیں نہیں، میں اگر آپ کو تفصیل سناؤں تو بہت زیادہ اس میں واقعات ہیں. آئیے آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ کس کس کا حق ہے ہمیں جو ادا کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. آپ ہی کہہ دیجئے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو.
وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ،
رشتہ دار کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ.
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ،
اور رشتہ دار پڑوسی، اور پڑوسی کے ساتھ کے علاوہ بیگانہ پڑوسی، جو رشتہ دار نہیں ہے، بیگانہ اجنبی ہے مگر پڑوسی ہے، اور پڑوسی کے ساتھ اور ساتھی کے ساتھ.
جو آپ کا دوست ہے, جاننے والا ہے یا بیوی ہے اس کے ساتھ. پڑوسی کا حق کتنا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہو گیا کہ نبی پاک کہیں یہ نہ فرماتے کہ وراثت میں ان کا بھی حصہ, اتنا حق ہے. اور آج پڑوسی کا پڑوسی کیا حال کر رہا ہے آپ کے سامنے, سوچنا چاہیے. کتنے گھر پڑوس ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا تعلق ہوتا ہے. اگر صرف پڑوسی کے حقوق بیان کروں پوری تقریر ہو جائے, لیکن میں والدین اور اولاد کے بارے میں صرف چند باتیں کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ,
ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں. کیا تاکید کی؟ سورہ لقمان پڑھے,
ان اشکر لی ولی والدین, اے بندے میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر کر.
اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا شکر کرنے کے لیے فرمایا, کوئی معمولی بات نہیں. ماں اور باپ جانتے ہیں دونوں. دوسرا, آپ کہتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا تو کون سا احسان کیا, ان کے ماں باپ نے بھی تو ان کو پالا پوسا تھا. اگر آپ کو سناؤں تو ذرا دل کے کانوں سے سنیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون مستحق ہے کہ میں اس سے اچھا سلوک کروں؟ سوال کیا صحابی نے, سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے, میں کس سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں, وہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کون؟ ذرا کہیے, ماں کا حق سب سے زیادہ.
اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟
فرمایا تیری ماں.
اس نے پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری ماں. تین دفعہ فرمایا تیری ماں, اس لیے اس بات کا حق رکھتی ہے تو اسے اچھا سلوک کر.
اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیرا باپ. تین مرتبہ کس کا فرمایا؟ ماں کا. اور چوتھی مرتبہ کس کا فرمایا؟ باپ. کیا مسئلہ نکلا؟ تین بار ماں کا نام لیا, چوتھی بار باپ کا, مسئلہ کیا نکلا؟ توجہ فرمائیں, آپ کے پاس ایک روپیہ ہے, ماں بھی مانگ رہی ہے باپ بھی مانگ رہا ہے, کس طرح دیں گے؟ مسئلہ جانتے ہیں؟ کسی کو پتا شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ ایک روپیہ ہے, ماں باپ دونوں مانگ رہے ہیں, تو کس طرح دینا ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو شروع کیا کریں گے؟ بارہ نے ماں کو دیں گے, چار آنے باپ کو. سمجھے بات؟ بارہ آنے کس کو دیں گے؟ ماں کو, اور چار آنے باپ کو. ایک مسئلہ, دونوں کہہ رہے ہیں میرے پاؤں دباؤ, ماں بھی کہہ رہی ہے باپ بھی کہہ رہا ہے, کس کے پہلے دباؤ گے؟ جانتے ہیں مسئلہ, پہلے باپ کے دبائیں گے پھر ماں کے دبائیں گے. حق کے تعظیم باپ کا زیادہ ہے, حق کے خدمت ماں کا زیادہ ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ سلوک کیا کریں؟
ماں باپ سے کسی بات میں جھگڑا ہو گیا کسی کے طرفدار نہیں ہو سکتے.
ماں کہہ رہی ہے میں نے پرانی جگہ جانا ہے, باپ کہہ رہا نہیں جانا, آپ دونوں میں سے کسی کی سائڈ نہیں لے سکتے. ایک کی سائڈ لے کے دوسرے کو ناراض کرتے ہیں, یہ آپ کا حق نہیں. دونوں کے ساتھ بات کریں, سمجھانے کی کوشش کریں, اگر یہ غلط ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, طرفداری کر سکتے نہیں. آپ کہہ دیں ہم تو آپ کے خلاف نہیں مانتے, ایسا آپ کر سکتے نہیں. تعظیم باپ کی زیادہ ہوگی, خدمت ماں کی زیادہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی خدمت کرنی ہے, ماں کا حق کتنا. ایک حدیث سناتا ہوں, دل کے کانوں سے سنیں. نوجوان لڑکے لڑکیاں بہنیں بھائی سب توجہ سے سنیں. آج کل ہم ماں باپوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ذرا توجہ سے سنیں.
ایک صحابی نبی باپ کی خدمت میں آئے, کہنے لگے ایک پتھریلی زمین ہے, پتھریلی زمین,
پتھر ہی پتھر ہے, اور اتنے گرم ہیں کہ اگر گوشت ڈالو تو کباب بن جائے، اتنے گرم
تپتے ہوئے سخت گرم پتھر اس پتھریلی زمین پر اپنی ماں کو اپنے کندھے پر چڑھا کر میں 6 میل چلا ہوں.
اگر گوشت ڈالے تو کباب بن جائے، لیکن میں اس زمین پر چلا ہوں. اتنی سخت زمین، ساری گرمی میں نے پاؤں پہ برداشت کی، 6 میل تک کا فاصلہ طے کیا، ماں کو کندھے پہ اٹھایا، ماں کو وہ گرمی لگنے نہیں دی. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟
نبی پاک نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا ہے تو سن، تو پوچھتا ہے تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں. جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے تھے، شاید کسی ایک جھٹکے کا حق ادا ہو گیا ہو،
شاید ایک جھٹکے کا حق ادا ہوا. تو سمجھتا ہے جیسے نے ماں کا پورا حق ادا کر دیا، ایسا کر سکتا نہیں. اور ہم سمجھے بیٹھے ہیں نہیں، جو مرضی کہہ دو. سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، سوچیں.
ماں کا حق
کتنا ہے اور ماں کی ممتا محتاج بیان. زندگی موت کا سوال بن جاتا ہے جب بچے کی پیدائش ہے. کتنے مرحلوں سے تکلیفوں سے گزرتی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے پھر اپنا خون اس کو پلاتی، من بین فرس و دم لبنا خالصا ذائقا للشاربین. یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ خون اور گوبر کے درمیان سے. یہ اللہ کی قدرت ہے. من بین فرس و دم، خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ نے دودھ نکالا ہے. اس میں آپ کے لیے لذت ہے، طاقت ہے، توانائی ہے. بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ناراض نہیں ہوتی، خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے، بچے کو سوکھی جگہ پر لیٹ جاتی ہے. وہی بچہ بڑا ہو کے جب اس کو تنگ کرے تو کیا بلتی ہوگی اس میں؟ سوچنے کی بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. باپ کا حق کتنا ہے، ماں کا حق کتنا ہے؟ اگر حدیثیں سناؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کی بات، ایک شخص جانکنی کا عالم ہے، سکرات تاری ہے، نزا کا عالم ہے. لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اس سے کلمہ پڑھا نہیں جاتا، کوشش کرتا ہے، منہ پر کلمہ آتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا. یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، کسی کی وفات ہو رہی ہو کبھی اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہنا، کبھی نہ کہنا کہ اگر اس نے نہیں پڑھا تو کہیں بےمان نہ چلا جائے. طریقہ کیا ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھو تو میں دیکھ کے وہ خود پڑھ لے. اس کو کہنا نہیں چاہیے، اگر اس نے انکار کر دیا نہیں پڑھتا تو بےمان چلا جائے. تو بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر خود پڑھو، اونچی آواز سے اس کو آواز جائے تو اس کو خود خیال آ جائے وہ پڑھ لے. لیکن اس کو پڑھنے کے لیے کہنا نہیں، یہ مسئلہ بتا دیا.
میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا. نبی پاک کو بلایا گیا، حضور تشریف لائے،
فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور اس کو آگ لگاؤ. اس کی ماں وہاں کھڑی تھی، فرمایا کیوں؟ فرمایا اس آگ میں اس کو ڈالیں گے. لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ، اس میں اس نوجوان کو ڈالیں. ماں بھی کہنے لگی میں تو نہیں پسند کروں گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے. تو فرمایا یہاں کی آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو کیا پسند کرے گی یہ جہنم کی آگ میں چلے؟ گنے فرمایا یہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ تو اس سے ناراض ہے، اس کو معاف کر. ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا. اندازہ کر لیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید کام چل جائے گا، نہیں. کتنا حق ہے ماں باپ کا اور کتنا ادب کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ پاس تھے، ایک عورت آئی، نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے. جب کوئی عورت آتی تھی ملنے، صحابہ ہٹ جاتے تھے تاکہ وہ خاتون آرام سے بات کر لے. آج کل تو لوگ اور قریب آ جاتے ہیں نا، دیکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے معاملہ. صحابہ ادب والے تھے، ہٹ گئے فوراً. نبی پاک نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اس کے لیے بچھا دی، وہ خاتون اس پر بیٹھی. پھر حضور ان کو گھر میں لے گئے، گھر میں لے جا کر کھلایا پلایا، تحفے دیے، 40 بکریاں دی، سوار کروایا، دور تک چھوڑنے گئے. جب واپس آئے تو سیاپا نے پوچھا حضور یہ خوش نصیب خاتون کون تھی جس کے ساتھ آپ نے اتنی مہربانی کی؟ آپ کھڑے ہوئے آپ نے اس کے لیے چادر بچھائی گھر لے گئے تو پھر تہائی کیے دور تک چھوڑنے گئے؟ فرمایا میرے صحابیوں یہ میری دائی حلیمہ تھی. علماء فرماتے ہیں جو اپنی دائی کا اتنا احترام کر رہا ہے سگی ماں ہوتی کتنا کرتے. یہ میری آپ کی دائی شیمہ اسی حلیمہ کی بیٹی آئی تو حضور نے کیا سلوک کیا؟ جنگ حواسن کی بات ہے یا ہنین کی بات ہے؟
حضور مال غنیمت جمع ہوا قیدی بہت ہو گئے.
ایک عورت آئی صحابہ سے کہنے لگی میں نے تمہارے نبی سے ملنا تھا.
بتوں کون ہے بتا تجھے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے سامنے لے جاؤ تمہیں نہیں بتاؤں گی کون ہوں میں ان کو بتاؤں.
صحابہ لے آئے اس نے آ کر کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں آپ کی دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں آپ کی دودھ شریف بہن ہوں.
آپ نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا میں نے دودھ پیا ہے.
حضور یہ جتنے قیدی ہیں یہ اسی خاندان کے ہیں ہمارے ہی علاقے کے ہیں جس خاندان میں آپ بچپن میں رہے تھے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا سب کو چھوڑ دو صرف اس بہن کا خیال کیا جس کی ماں کا آپ نے دودھ پیا تھا فرمایا سب کو چھوڑ دو. آج ہمارا کیا ہم سگے بہن بھائیوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں؟ جائیداد کے لیے مال کے لیے ایمان کو بھولے ہوئے ہیں عقل کو بھولے ہوئے غیرت کو بھولے ہوئے اخلاق کو بھولے ہوئے ایمان کو بھولے ہوئے. آپ نے ماں باپ کا سنا اب اولاد کا حق سنا. یقیناً ماں باپ لائق احترام ہے کوئی اولاد ان کا حق ادا نہیں کر سکتی. ہمیں جو وجود ملا ہے ماں باپ کی برکت سے ملا اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود ہوتا نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ میں کمشنر بن گیا ہوں ماں تو میری میرا باپ تو غریب تھا تو تو کمشنر بنا ہے باپ کی وجہ سے اگر وہ نہ ہوتا تیرا وجود بھی نہ ہوتا. اگر تو آفیسر بن گیا تو دادا احترام کر کمی نہیں کرنی چاہیے. سنیں ماں باپ کا کیا حق ہے اولاد کا کیا حق ہے؟
ماں باپ یہ سنے
حضور نے فرمایا ان لوگوں میں جو مزاج کے طبیعت کے نچلے پن والے ہوتے ہیں جن کو گھٹیا آپ کہہ دیتے ہیں آپ لوگ تو کم ذات کہیں گے نیچی ذات کہیں گے جن کے مزاج اور طبیعتیں نچلی ہوتی ہیں فرمایا ان خاندانوں میں شادی نہ کرو کیونکہ اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوتی. کسی بری عورت سے شادی نہ کرو. اے نوجوانوں عشق میں بڑی جلدی گرفتار ہو جاتے ہو. بیوی میں صرف چمڑی دیکھنے والی نہیں ہوتی صرف اس کی باتیں چگنی چپڑی سننے والی نہیں ہوتی. سب سے پہلے دیکھو مومن ہے یا نہیں عقیدہ درست ہے یا نہیں خاندانی ہے یا نہیں تربیت ہوئی ہے یا نہیں نیک ہے یا نہیں. آپ کہتے ہو نہیں جی جتنے زیادہ بال کٹے ہوئے ہوں اتنی اچھی. ان چیزوں کو دیکھتے تو بتائیں جب وہ خود ٹھیک نہیں ہے تو اولاد کی تربیت کہاں سے اچھی چلے گی؟ سوچنے کی بات. کسی برے خاندان میں نچلے پن والے جن کی عادتیں گھٹیا ہوں ان میں شادی نہ کرے اور شادی کے بعد بے حیائی نہ کرے. بہت سے مسئلے ہیں میاں بیوی کو کس طرح ہونا چاہیے علیحدگی میں کس طرح جلبت میں کس طرح محفل میں کس طرح اس کے بھی ایک ایک تعلیم ہے اسلام میں کیا نہیں ہے آپ تو پڑھتے سنتے نہیں. میرا نبی آیا اس نے سب کچھ کر کے دکھایا ایک ایک بات کھول کے بتائی. زیادہ شادیاں بھی اسی لیے کی تھی کہ عورتوں کو عورتوں کے مسائل معلوم ہو جائیں. لیکن ہماری عورتوں کے پاس ڈائجسٹ کا ٹائم ہے ناول کا ٹائم ہے میگزین کا ٹائم ہے ٹی وی کا ٹائم ہے ڈش اور اینٹینا اور یہ ساری وی سی آر کا ٹائم ہے قرآن حدیث کا ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ سب قرآن حدیث پڑھیں اور اس پر عمل کریں. حضرت سیدہ کے حالات پڑھو آج ان کا نام تو بڑے پیار سے سنتی ہیں عقیدت بھی بہت ظاہر کرتی ہیں فاتحہ بھی دلائیں گی نیاز بھی کریں گی مگر ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی. خواتین کو کس طرح گھر میں رہنا ہے کس طرح پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا کس سے بات کس طرح کرنی ہے ایک ایک چیز بیان ہوئی.
والدین کے لیے ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے. جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ.
کس کا نام سکھاؤ؟ ذرا اونچی اور اونچی اللہ کا. اور آپ کیا سکھاتے ہیں؟ ایک بار ایپل بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، ای فار ایلیفینٹ. جانوروں کے نام بچے کو سکھائے پیدا ہوتے ہیں. کیٹ، بلی، ڈاگ، کتا اور ایلیفینٹ ہاتھی، ساری عمر جانوروں میں ہی گزرے. بھائی بیٹ بلے کو اور کیٹ بلی کو، بلے بلیوں میں ساری عمر لگا رہا ہے. کیا حکم تھا اس کو، کیا سکھاؤ؟ سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ. اور آپ سکھاتے ان کی تربیت کرو، ان کو حرام غذا نہ کھلاؤ.
سود کی کمائی، رشوت کی کمائی،
میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، کسی تحریک سے کوئی تعلق نہیں. لوٹ مار کا مال بچوں کو نہ کھلاؤ. کوئی اپنی طرف اشارہ نہ میرے مدین میں آنے لگا. لوٹ مار کا مال بچوں کو نہ کھلاؤ، جوئے کا مال بچوں کو نہ کھلاؤ. کھلاؤ گے حرام غذا اترے گی، ایمان نکل جائے گا، بے غیرت ہو جائے گا. کیونکہ جو مال حرام ہے اس سے برکت آتی نہیں، بے غیرتی آتی. نشہ کرتے ہو تو پھر اس کا اثر بھی جائے گا. غصہ کرنے والا، گالیاں دینے والا، بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، بیوی بھی جل رہی ہے غصے کی ماری ہوئی، تو وہ اس کا خون سارا زہر بن رہا، وہی بچے کو پلا رہی ہے. ماں باپ کو بھی کیا حکم ہے کہ ان کی کمائی باپ ہو، کس بچے سے زیادہ محبت کرنی ہے؟ آپ کہتے ہیں جو گورا چٹا جو زیادہ خوبصورت ہے، نہیں. حدیث میں حکم ہے اس بچے سے زیادہ محبت کرو جو دین میں زیادہ اچھا ہے، جو عبادت زیادہ کرتا ہو، جو نیکی زیادہ کرتا ہو، اس سے محبت کرو. اور آج کل کیا ہوتا ہے، ماں کسی ایک بچے کو پسند کر رہی، باپ باقی ایک کو، باقی سارے سنے لے کے ہمارے پیٹ سے اٹھا کے آئے ہیں. ماں باپ کو سب کے ساتھ ماں باپ والا سلوک کرنا چاہیے، انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، صحیح تعلیم کرنی ہے. اور سنیں مسئلہ سنیں، آپ لوگ بازار سے لاتے ہوں گے سودا بچوں کے لیے، پھل خرید لیے، پہلے کس کو دینا ہے بتائے گا کوئی؟ گھر میں لا کے سب سے پہلے کس کو دینا ہے بتا؟ لڑکی کو پہلے دیں گے، لڑکے کو بعد میں دیں گے. یہ مسئلہ اگر پھل خرید کے لائے، کوئی چیز خرید کے لائے، بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں، ان کو باہر پھرنے کی اجازت نہیں، وہ انتظار کرتی ہیں. تو باپ آئے تو سب سے پہلے بیٹی کو دے، پھر بعد میں بیٹے کو دے، کیونکہ بیٹا تو باہر چلا جائے گا، بیٹی تو گھر میں بیٹھی، اس کو پہلے دے. یہ معلوم ہے آپ کو آج کل کیا ہو رہا ہے، بیٹے کے لیے الگ بوٹیاں نکال دیتی ہے، بیٹی کو نیرا شوربا دے دیتے ہیں. بچوں میں پہلے ہی احساس کمتری پیدا کر دیتے ہیں، بیٹی کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ہاں کس طرح حکم دیا، بیٹیاں جب جوان ہو جائیں پردہ کرنے کا ان کو تعلیم سکھائیں، اور بیٹیوں کو اچھے کپڑے پہنا کے رکھو تاکہ وہ اچھی لگے اور ان کے رشتے جلدی آئیں. اور جب رشتے آئیں تو زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں، مناسب رشتہ آتے ہی شادی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اچھا رشتہ نہ آئے. والدین پر بھی ذمہ داریاں لگائی، ان کو بھی اولاد کا حق ادا کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ اولاد سے ہی کہنا ہے ہمارا ادب کرو. آپ ان کے سامنے خود سگریٹ پیئیں گے اس کو منع کر سکتے؟ آپ اس کے سامنے گالی دیں گے کیا اس کو منع کر سکتے؟ آپ پوری بات کہیں گے کیا اس کو منع کر سکتے؟ نہیں. آپ نے اپنا کردار نمونے کے طور پر پیش کرنا ہے. اگر خود نماز نہیں پڑھتے بچے کو کیسے کہیں گے؟ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کو کہو، اگر نہیں پڑھتا 10 سال کا ہو جائے مار کے سکھانا پڑے تو سکھائیں. مگر آپ آتے ہیں ہاں کیوں بھائی، اسکول کا کام کر لیا جی، کر لیا، کھانا کھا لیا، کھانے سو جاؤ. کبھی پوچھا نماز پڑھی ہے یا نہیں، قرآن پڑھا یا نہیں؟ نہیں پوچھتے تو آپ بھی تو اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے.
حدیث میں آتا ہے کل لوکم رائن و کل لوکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور قیامت کے دن اسے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا.
ماں سے پوچھیں گے، باپ سے پوچھیں گے، اولاد کو کیا سکھایا تھا. پہلے تو اس کو خوب جھوٹ سکھاتے ہیں. کوئی آئے ملنے والا بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ جا کے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. جب آپ اس کو خود جھوٹ سکھا رہے ہیں پھر وہ سچ سیکھے نہیں. نہیں حدیث میں آتا ہے ماں یا باپ بچے کو بلائے، بچہ نہیں آ رہا تو وہ کہے ادھر آؤ تو میں کچھ دوں گا، اگر کچھ دینے کی نیت نہیں ہوگی تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا. حضور کے سامنے ایک عورت نے اس طرح بلایا، ادھر آؤ تو میں کچھ دوں گی. جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا تم نے بلایا تھا کیا دینے کی نیت کی؟ اس نے کہا یہ حضور، فرمایا تیری نیت نہ ہوتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے، یہی ہمارے بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. جھوٹ کی عادت
جس گھر میں جھوٹ آ جائے اس گھر میں برکت نہیں رہتی، محبت نہیں رہتی، جھوٹ سے فاصلے پڑتے ہیں. آج کل کیا ماں بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بول رہی ہے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے. یہ جھوٹ ہے جس نے ہمارے گھروں سے برکتیں نکال دی. اسلام کو ہم نے آشتی کا مذہب.
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی آپ کو اتنی شان کیسے مل گئی، ولیوں میں اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ فرمایا کہ مجھے سچ بولنے کی وجہ سے ملا ہے.
سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. اور غیبت، جتنی غیبت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، آپ کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو کہا جائے کھائیں گے؟ نہیں. غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور عورتیں بیٹھتی، ارے فلانی کو دیکھا. اور عورتوں کو کیا کہوں، مرد بھی کوئی کم نہیں. غیبت نہ کریں کہیں گے تو دس منٹ نہیں گزر سکتے. فلانی کو دیکھا، فلانی کو دیکھا، اپنے آپ کو پہلے دیکھو. اگر آپ کو کوئی آ کے کسی کی بات سنائے، کہہ دو اللہ اس کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے. بات ختم. آگے سے مسالہ لگتا ہے، ارے تو کیا جانے، میں بتاتی ہوں. وہ اس طرح چل سو چل بیماریاں پڑ رہی. غیبت کرنا عام بیماری ہو گیا ہے، بلکہ فون کر کے بلاتے ہیں، آؤ یار بڑے دن ہو گئے، آؤ نا کچھ غیبتیں کریں. یہ حال ہے. جھوٹ بولنا، تو جو والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، وہ ان کا حق ادا نہیں کرتے.
ان کی صحیح تربیت کرنی ہے، ان کو دین سکھانا ہے.
بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، نگرانی کرو. کن سے مل رہا ہے، دوست کیسے ہیں دیکھو. کسی کے گھر میں بھیجنے سے پہلے دیکھو کس کو دوست بنایا ہے، کہیں ان کی عادتیں بری تو نہیں ہیں. سوچو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو تاکید اسلام میں ایک ایک بات بتائی گئی، کس طرح سلوک کرنا، کس طرح تربیت کرنی ہے. اور ہمارا کیا حال ہے،
نمائیں
اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں یا باپ یا دونوں یا ایک، آپ کے دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو جائیں،
فلا تمنہما افتن ولا تنہرہما وقل لہما قولاً کریما.
تو ان کو اف بھی نہ کرنا، اگر ان کی کوئی بات بری لگی ہے تو آگے سے رگے نہ کھلا دینا، گلا نہ پھاڑ لینا، گھورنا نہ شروع کر دینا، بے قابو نہ ہو جانا، اف نہ کرنا، اور ان پر خفا بھی نہیں ہونا، بلکہ ادب سے محبت سے جواب دینا. مخالف رسول کے خلاف کسی کا حکم مانا جا سکتا نہیں. ماں کہے بیٹی سے بال کٹواؤ، منع کیا ہے، نہیں کٹوانا. جب اللہ رسول نے منع کر دیا تو کٹوانے نہیں. اگر انہوں نے غیر اسلامی لباس پہننے کو کہا، نہیں کرنا. جو حکم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے وہ مان سکتے نہیں.
حضرت عمر فاروق کا زمانہ، حضرت عمر رات کے ٹائم گشت کر رہے ہیں.
آج کل کے وزیروں کی حفاظت لوگوں کو کرنی پڑتی ہے، اس زمانے کے لوگوں کی حفاظت کرتے تھے. الٹا معاملہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ ہماری حفاظت کریں ہمیں ان کی کرنی پڑ رہی ہے. حضرت عمر کشت کر رہے تھے، کچے مکان ہوتے تھے، اونچی اونچی دیواریں نہیں تھیں. ایک دیوار کے پاس سے گزرے تو اندر سے آواز آئی. کسی کی دیوار سے کان لگا کر بات سننا جائز نہیں، سوائے خاص موقعوں پہ. تو اگر ایسا مسئلہ آ جائے کہ پتا ہو کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف سازش کر رہے ہیں یا دین کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ نہیں سنا جا سکتا. اندر سے آواز آئی، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اٹھ، بکریوں کا دودھ نکال اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے. یہ الفاظ حضرت عمر کے کان میں آ گئے. ملاوٹ کرنے کو کہہ رہی ہے اور ملاوٹ سے منع کیا گیا. حضور نے فرمایا من اشرف علیہ سمنا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. حضرت عمر نے یہ آواز سنی تو رک گئے. بیٹی نے کہا اماں اٹھتی ہوں.
بیٹی نے جب جواب دیا، ماں نے کہا بیٹی ابھی اندھیرے کا وقت ہے، جلدی جلدی اٹھ جا، پھر صبح ہو جائے گی ملاوٹ کرنا مشکل ہو جائے گی، اٹھ بکریوں کا دودھ نکال اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دے.
بیٹی نے کہا اما میں دودھ تو نکال لوں گی پانی نہیں ڈالوں گی ملاوٹ نہیں کروں گی. کیوں؟ اس نے کہا امیر المومنین حضرت عمر نے منع کیا. لیکن بیٹی تمہیں پتا تمہارا باپ زندہ نہیں ہے, یہ چار بکریاں ہیں جن کے دودھ پر گزارا ہے, تھوڑا پانی ڈال دے گی دودھ زیادہ ہو جائے گا تو پیسے زیادہ مل جائیں گے, تیری خیال سے کہہ رہی ہوں. اس نے کہا اماں میں دودھ ضرور نکالوں گی مگر پانی نہیں ڈالوں. بیٹی میں کہہ رہی ہوں میرا کہنا مان جائے. اس نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے, بڑی سخت سزا ہے ملاوٹ کرنے والے کے لیے. ماں نے کہا بیٹی اس وقت امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے نا.
بیٹی نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے.
نعرہ تکبیر
اللہ,
نعرہ رسالت.
جب بیٹی نے یہ جواب دیا ماں نے کہا بیٹی تیرا شکریہ, تو نے میری آنکھیں کھول دی, تمہاری محبت میں بہک گئی تھی اور ایسی بات کر دی. بیٹا جب بھی میں شریعت سنت کے خلاف کوئی بات کروں تو میرا کہنا نہ مانا کرو, مجھے سمجھا دیا. آج کل اگر کسی کو نیک بات بتائیں تو کہتے ہیں اپنی تبلیغ اپنے پاس رکھ, اپنی حدیث اپنے پاس رکھ. اس طرح کی باتیں کرنے سے کفر تک چلے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا نا گناہ کرنا, یہ تو کفریا باتیں ہوتی. جب اس نے یہ جواب دیا امیر المومنین نے سنا, ادھر سے ایک آدمی گزرا, پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے بتایا بڑا شخص یہاں رہتا تھا, وہ مر گیا, اس کی بیوہ اور بچے رہتے ہیں.
صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر نے اپنے بیٹوں کو بلایا, تینوں بیٹے پاس بیٹھے ہوئے, آپ نے ان کو سارا واقعہ سنایا. فرمایا میں چاہتا ہوں اس لڑکی سے کوئی تم میں سے شادی کر لے.
وہ اللہ سے ڈرنے والی نیک لڑکی ہے, میرے بیٹوں تم میں سے کون ہے جو اس سے شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے حامی بھری, آپ نے بیوی کو بھیجا جاؤ اس نیک لڑکی کا رشتہ لے آؤ, اسی کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو. ماں باپ نیک ہوں تو اولاد نیک ہوگی, جب ہماری اپنی جلا پاک نہیں ہوگی تو اولاد کیسے نیک ہوگی؟ ہم نے کیا حال کرا تھا؟ ہم اولاد سے یہ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری عزت کرو, ہمارے سامنے اوپ نہ کرو, ان کو کھلا کے آ رہے ہیں, کس طرح کی تربیت دے رہے ہو, کتنا جھوٹ سکھایا ہے, ان کے سامنے خود گناہ کتنے کر رہے ہیں, اس سے بھی تو ڈرو. ان کا حق ہے تو تم پر بھی حق ہے, یہ بات نہیں کہ ان سے حق مانگو اور اپنا حق ادا نہ کرو. کیسی تربیت دی ہے تمہیں جواب دینا. لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے تو ان کو کس طرح بولیں گے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بے عزتی نہیں کرنی. لیکن جب دین کا مسئلہ آ جائے, اگر ماں باپ میں سے کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں تو لحاظ ہو سکتا نہیں, گہرے بیس سے ابا کی گستاخی کریں تو لحاظ ہو سکتا نہیں, اس معاملے میں ان کی سنی جا سکتی نہیں. حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے نبی باپ کی شان میں ہلکا سا لفظ کہہ دیا, حضرت ابو بکر نے کھینچ کے تھپڑ مار دیا تھا باپ کے, کیونکہ نبی کی گستاخی یا دین کی توہین ماں باپ سے سنی جا سکتی نہیں. یہ نہ سمجھنا,
میں نے پہلے بتا دیا اگر دین کے مطابق حکم دیں گے تو نہیں سنا جائے گا.
ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک دوسرے کا حق ہے. آپ نے نہیں سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کی گود میں کلام کیا تھا ایک دن کی عمر میں, اس میں بھی یہی فرمایا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ماں کے ساتھ نیکی کرو. تو مجھے اور آپ کو پتا چل گیا. آئیے آپ کو بس ایک دو باتیں سناؤں, ٹائم تو بہت ہو گیا ہے, چلے ایک سنا دیتا ہوں, ایک رکھ لیتا ہوں, پھر کبھی صرف ایک بات سنیں اور تقریب ختم ہو. یہ موضوع ایسا ہے جو ختم ہو سکتا نہیں, لیکن جتنی باتیں بتائیے میں اور آپ ایک ایک پر بھی عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. سنیں, سناؤں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جلالی طبیعت, موسیٰ کے معنی تیز ہی ہوتے ہیں, کیا معنی بنتے ہیں وہ بتاؤں گا نہیں, ان کو ہم مذاق بنا کریں گے, بے عزتی کریں گے. تیز کی طبیعت, جلال کا طبیعت ہے.
اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے, ماں پیچھے مصلی بچھا لیتی تھی, یا اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے, بات کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو معاف کر دینا.
تو انہوں منہ سے ذرا تیزی ہو جائے سختی ہو جائے تو کلمہ نکل جائے یا اللہ معاف کر دے. حضرت موسیٰ کی والدہ کا امتحان ہو گیا وفات ہو گئی.
اس کے بعد حضرت موسیٰ کلام کرنے گئے, اللہ نے فرمایا موسیٰ آج ہوش سے بات کرنا, پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی.
آج ہوش سے بات کرنا تو پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, جنت میں میرا ذرام جی کون پڑوسی ہمسایا نیبر کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قصائی, قصاب, بچر, گوشت دبا کرنے بیچنے والا. میں نبی اور میرا پڑوسی قصائی؟ فرمایا ہاں. کون قصائی؟ فرمایا فلاں علاقے میں رہتا تھا. اللہ نے بتا دیا وہ فلاں قصائی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے پڑوسی کی زیارت کو گئے, ملاقات کو, سفر کر کے پہنچے, جا کے دیکھا اس کی دکان کو, دیکھا گوشت بیچ رہا ہے, بنا رہا ہے, دیانت دار آدمی ہے, چھچڑوں کا وزن نہیں کر رہا, میری ہڈیا ڈال کے گوشت نہیں دے رہا, ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, لیکن اس نے ایک ہی کی وجہ سے یہ میرا پڑوسی ہو گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا, صرف گوشت بیچنے کی وجہ سے یہ میرا پڑوسی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے کچھ دیکھنا چاہیے. فرمایا بھائی میں مسافر ہوں, سفر کر کے آیا ہوں تم سے ملنے, تو کیا میں تمہارے پاس ایک دن مہمان رہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی دکان ختم ہو جائے میں آپ کو گھر لے جاؤں گا ضرور. بہت اچھا دیکھتے رہے. اس نے جب دکان بند کی, سارا مال وال بیچ کے گھر آیا, آپ کو اس نے بٹھا دیا, کہنے لگا جی میری ایک بوڑھی ماں ہے, میں پہلے اس کو کھانا کھلاؤں گا پھر آپ کو کھانا دوں گا, تھوڑی دیر اور انتظار کرنا پڑے گا آپ کو, میں پہلے آپ کو نہیں کھلا سکتا, ہم لوگ سب پہلے اس کو دیتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو برا نہ مانے تو میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں, تو ماں کو کھانا کھلانا میں اس کو سلام کر لوں. تو میرا بہت اچھا لے گئے جی سامنے, بوڑھی ماں بستر پر پڑی ہوئی, منہ میں دانت نہیں رہا, پیٹ میں آنکھ نہیں رہی, جھولیاں پڑی ہوئی بوڑھی ہاتھوں بستر پر.
یہ لڑکا اس کے پاس پہنچا, کھانا دے کر لقمہ توڑا, پہلے منہ میں ڈال کے نرم کیا, پھر نکال کے اپنی ماں کے منہ میں دیا.
ہر لقمہ اسی طرح پہلے اپنے منہ میں ڈالنا, نرم کرنا, پھر ماں کے منہ میں ڈالتا, کھانا کھلایا, کھانا کھلا کے اس نے ماں کا منہ صاف کیا, پانی پلایا, برتن سمیٹ کے ہٹا, ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا,
یا اللہ یہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا ہے, بڑا پیار لگتا ہے, پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر بچوں کو دیتا ہے, یا اللہ تو اس کو جنت میں اپنے نبی موسیٰ کا پڑوسی بنانا.
اپنے نبی موسیٰ کا پڑوسی بنانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خاتون میرا نام ہی موسیٰ ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں, تیری دعا قبول ہو گئی, تیرا بیٹا میرا پڑوسی ہوگا. اندازہ کریں کہ ماں کی خدمت نے نبی کا جنت میں پڑوسی بنا دیا اور دنیا میں اس کی سند نہیں ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں سوچیں,
غور کریں.
حضرت بایزید بستامی کا واقعہ نہیں سنا ہوا, وہ کیسے سلطان العارفین بلیوں کے بادشاہ بن گئے. رات کا وقت تھا, ماں نے پانی مانگا, گھر میں دیکھا تو گڑا خالی, کنویں سے پانی لینے گئے, جب واپس لے کر آئے تو ماں سو چکی تھی, پڑوسیوں کو کسی کو جگایا نہیں کہ رات کا وقت ہے ان کو تکلیف کیوں دوں, کنویں سے پانی لے کے آئے تو ماں سو چکی تھی, ماں کو اٹھایا نہیں, سرانے کھڑے رہے. جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا پانی لے کے کھڑا ہے, وہ تو بھول چکی تھی کہ میں نے پانی مانگا تھا. فرما کیسے کھڑے ہو؟ کہا اماں آپ نے پانی مانگا تھا, میں پانی لے کے آیا کنویں سے, آپ سو چکی تھی, آپ کی نیند خراب نہیں تھی, ماں نے دعا کی اللہ اس نے میری خدمت کی ہے تو اسے عزت دے, اللہ نے ولیوں کا بادشاہ بنا دیا. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے
ہم ماں باپ کی تعظیم کریں، خدمت کریں، ماں باپ ہم پر رحمت اور شفقت کریں، ہماری صحیح تربیت کریں. جو بیٹا یا بیٹی ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکی اور پچھتا رہی ہو یا پچھتا رہے ہو کہ ہم سے نہیں ہو سکی، پچھتانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ انتقال کر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرو، صدقہ خیرات کرو، اس طرح وہ گناہ مٹ جائے گا. نیکی کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچاؤ، ان کی روح خوش ہو جائے گی. اور اگر زندہ ہے تو اب تک غلطی ہوئی ہے، معافی مانگ کے ان کی خدمت کریں، وہ ہماری سے تربیت کریں. جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ چھوڑیں، جوا کھیلتے ہیں جوا چھوڑیں، نشہ کرتے ہیں نشہ چھوڑیں، برائی کرتے ہیں برائی چھوڑیں، وہ صحیح تربیت کریں، ہر حلال کی کمائی بچوں کو کھلائیں، بچے ان کی خدمت کریں، پورا معاشرہ پرسکون ہو جائے گا. شریعت پھر بنانے سے نافذ نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں ہوگا. جب تک عمل نہیں ہو، صرف قانون بنانا نہیں، قانون پر عمل کرتے ہیں تو بات بنتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حقیقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نادانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم نیکی کریں. بڑے واقعات بے شمار میں پورے نہیں کر سکا. ارادہ تھا گھنٹہ سوا گھنٹہ بولنے کا، دو گھنٹے سے زیادہ بولنے، تو معافی چاہتا ہوں جو ٹائم زیادہ لگا لیا اس کے آپ سے کوئی میں سوال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. آپ سب بھی اور میں بھی کوشش کریں اپنی غلطیوں کو مٹائیں، نیکی کریں، نیکی پھیلائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پڑھ لیں، پھر دعائیں.